देखिए भाई सबक बाबुल वसीयति बिसुलुस फी वसीयति ही बिसुलुसी माली ही ली जैदिन व मिसली ही ली आखरा वलम यू जीजु यू नस्सफु सुलुसुम बैन हुमा व बिसुलुसिन लहू व सुदुसिन ली आखरा यू सल्लसु व बिसुलुसी ही ली बकरिं व कुल्ली ही ली आखरा यू नस्सफु व काला यू रब्बाउ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة الوصية بأكثر من الثلث إذا لم يجز الورثة قد وقع باطلا فكأنه أوصى بالثلث لكل واحد فينصف الثلث بينهما باب الوصية بالثلث یہ باب ہے ثلث کی وصیت کرنے کے بارے میں. भाई आपको कई मर्तबा मैं बतला चुका कि ज्यादा से ज्यादा सुलुस के अंदर वसीयत की जा सकती है, और उसमें भी आपने गुज़श्ता सबक में पढ़ा था कि अगर वरासा जो हैं वो मालदार हैं या हिस्सा मिलने से मालदार हो जाएंगे तो भी मुस्तहब ये है कि सुलुस से कम वसीयत करे भाई, और अगर वो रसा गरीब हैं और हिस्सा मिलने से भी वो मालदार नहीं होते तो इस सूरत में तो वसीयत को तर्क कर देना मुस्तहब है भाई, तर्क कर देना. तो अब इसी सुलुस की वसीयत है, इससे मुताल्लिका मसाइल और मजीद तफसीलात बयान करेंगे भाई. अच्छा, इसको समझने से पहले कुछ चीजें समझ लें भाई, कुछ चीजें लिख लें जो आगे मुसलसल वो जिक्र करेंगे. सुलुस और सुदुस वगैरह वो जरा आप लिख लें अपने सामने कागज पर और उसको अच्छी तरह समझ लें भाई. अच्छा, कागज पर अपने सामने लिखिए भाई निसफ, निसफ हुरूफ के साथ नून स्वाद फा, निसफ ये बराबर है, बराबर की अलामत डालें भाई, दो निशान एक दूसरे के ऊपर नीचे सीधी लकीरें, बराबर है एक बटा दो, एक लिखें और नीचे छोटी सी लकीर लगाएं और फिर उस लकीर के नीचे दो लिखें भाई. तरीका समझ में आ रहा है भाई, एक बटा दो एक लिखें, एक के नीचे छोटी सी लकीर लगाएं, एक के नीचे छोटी सी लकीर लगाएं और उस लकीर के नीचे दो लिखें भाई. तो एक ऊपर आ गया और दो नीचे आ गया, इसको कैसे पढ़ते हैं, एक बटा दो, ये एक बटा दो, इससे नीचे लिखें सुलुस भाई, सा लाम और सा, सुलुस ये बराबर है एक बटा तीन, एक बटा तीन, एक ऊपर लिखें और तीन नीचे लिखें भाई, एक बटा तीन, उससे नीचे लिखें रुबो, रा बा और आइन भाई, रा बा और आइन, रुबोन रुबोन, और आगे लिखें बराबर है एक बटा चार, एक बटा चार, एक ऊपर लिखें और चार नीचे लिखें भाई, दरमियान में छोटी सी एक लकीर डाल दें, एक बटा चार. अच्छा, उससे आगे नीचे लिखें सलासतु अरबा, सलासतु अरबा, सलासा लिखें, सलासतुन भाई तीन भाई, तीन अरबी का जो है, सलासतु, सलासतु अरबा, अलिफ रा बा अलिफ आइन, अरबा, सलासतु अरबा, और इसके आगे लिखें बराबर है, बराबर है तीन बटा चार, तीन बटा चार, तीन ऊपर लिखें और फिर तीन के नीचे छोटी सी लकीर, फिर उसके नीचे चार भाई, तीन बटा चार, इसके नीचे लिखिए भाई सुदुस, सुदुस सीन दाल सीन, सुदुस बराबर है एक बटा छे. अब इनको समझ लें भाई. देखिए निसफ का क्या मतलब होता है, आधा, आधा, आधे को कैसे लिखते हैं अदद के अंदर, एक बटा दो. ये जो एक बटा दो आपने लिखा इसको आधा पढ़ते हैं, ये आधा है भाई, आधा. एक बटा दो का क्या माना है? देखो एक बटा दो का मतलब यह है, जरा आदत पे नजर रखना, एक बटा दो जी नीचे दो का आदत है, माना यह है एक चीज के आप दो हिस्से कर दें और उसमें से एक हिस्सा ले लें। ऊपर क्या है? एक,
एक।
यानी नीचे वाले दो है, इसका मतलब है एक चीज के दो हिस्से कर दो, और दो में से कितने ले लो, ऊपर क्या लिखा है? एक,
एक।
तो दो हिस्से कर दो और उसमें से एक ले लो, तो ये आधा होता है। मसलन मैंने आपको 100 रुपया दिया, आपने 100 रुपए के दो हिस्से किए, हर हिस्से में कितना आया? 50। तो 1/50 यानी एक हिस्सा ले लिया, तो देखो ये 100 का आधा है। हिसाब समझ में आ रहा है? ये 100 का आधा है। तो ये 1/2 का मतलब होता है निसफ। उसके बाद नीचे क्या लिखा? सुलुस, यानी 1/3, जिसको तिहाई कहते हैं उर्दू में, तिहाई। 1/3 का क्या माना? नीचे वाले आदत का क्या माना होता है कि इतने तीन हिस्से कर दो, एक चीज के तीन हिस्से कर दो और उसमें से ऊपर क्या है? एक, और उतने हिस्से ले लो। मसलन 300 है, 300 के तीन हिस्से करो, तीन आदमियों में तकसीम करो, हर एक को कितना मिलेगा? 100-100। तो ये है तिहाई भाई, तीसरा हिस्सा। देखा 300 के कितने हिस्से किए? तीन, तीन में से एक हिस्सा लिया तो वो 100 रुपया है। ये जो 100 रुपया है ये 300 का, ये 300 का सुलुस है, यानी 1/3 है। बात समझ में आ रही है? इसको तिहाई कहते हैं। उसके नीचे आपने लिखा रुबो, रुबो का माना होता है 1/4। रुबो जो है इस तरह लिखते हैं 1/4, यानी किसी चीज के चार हिस्से करो उसमें से एक हिस्सा ले लो, यानी ये एक पाव है। आप जिसको पाव कहते हैं, ये पाव क्या होता है? 1 किलो का रुबो हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा होता है। तो नीचे चार है, ऊपर एक है, क्या माना? एक चीज के चार हिस्से करो, उन चार में से एक हिस्सा जो ऊपर लिखा हुआ है वो ले लो, ये है रुबो है भाई, ये उस चीज का रुबो कहलाएगा, रुबो कहलाएगा। जब एक चीज में से 1/4 हिस्सा ले लेंगे आप, तो बाकी क्या बचेगा? तीन हिस्से। तो नीचे देखो है 3/4, तीन रुबो बच गए। 3/4 का क्या माना? एक चीज नीचे चार है ना, तो एक चीज के चार हिस्से करो और ऊपर क्या है? तीन, उन चार में से तीन ले लो, ये है सलासतु अरबा, तीन रुबो हैं ये। एक हिस्सा कितना था? रुबो, तो बाकी तीन क्या है? तीन रुबो। बात समझ में आ गई? तो ये है 3/4, यानी 3 पाव कह लें, 1 किलो के चार हिस्से करें और उसमें से 3 पाव ले लें, तो ये है 3/4। तरीका समझ में आ रहा है? क्या माना? ये नीचे वाले आदत के जरिए चीज को तकसीम करते हैं और ऊपर जितने हिस्से होते हैं उतने उसमें से फिर ले लेते हैं। तो 3/4 का क्या माना? एक चीज के चार हिस्से करो और उसमें से कितने ले लो? तीन ले लो, क्योंकि ऊपर तीन है। तरीका समझ में आ गया? अच्छा, तो यह है सर, तो लिहाजा मैंने 4 रुपए दिए कि ये इसमें से आप 1 रुबो ले लें, तो आप कितना लेंगे? 1 रुपया। ये क्या है? 1/4। अगर आपको कोई कहे कि लिखें आपने कितना लिया, तो आप क्या लिखेंगे? 1/4, मैंने चौथा हिस्सा ले लिया। और कोई आपसे कहे बाकी कितने बच गए, तो आप क्या लिखेंगे? 3/4, यानी 3/4 हिस्से बाकी बच गए। यहां तक बात समझ में आ गई? अब उससे नीचे है सुदुस। सुदुस का क्या माना? छठा हिस्सा, यानी एक चीज के 6 हिस्से करो और उसमें से एक ले लो। नीचे 6 है ना, तो क्या माना? एक चीज के कितने हिस्से कर दो? 6, और ऊपर क्या है? एक, यानी उन 6 में से एक ले लो। मालूम हुआ 6 रुपए हैं, 6 अफराद में तकसीम करें तो ये हर एक को जो हिस्सा मिला ये क्या है? ये सुदुस है, छठा हिस्सा है उसका। और इसको लिखते कैसे हैं? 1/6। अच्छा, आपको मैंने 6 रुपए दिए और मैंने कहा इसमें से सुदुस आप ले लें, आप कितने लेंगे? एक, और उसको लिखेंगे कैसे? कितने लिया मैंने? 1/6 आपने ले लिया, और बाकी कितने बचे? 5/6। क्या माना? 5 सुदुस बच गए। आपने 1 सुदुस लिया, 6 हिस्से किए ना, हर हिस्सा क्या है? 6 में से हर 1 रुपया क्या है? वो सुदुस है। तो कुल कितने सुदुस बच गए? 500 दोस्तों, 500 दोस्तों इस तरह लिखते हैं, 5/6। तरीका समझ में आ गया अच्छी तरह। अब एक बात याद रखा, एक और देख लें भाई, 6 का आदद है, 6 के जरा 3 हिस्से करें, कितना आएगा एक हिस्से में?
दो।
ये 6 का क्या कहलाएगा? ये 2
तिहाई,
तिहाई। और आदद में क्या कहेंगे भाई? तिहाई है, तिहाई है, तीसरा हिस्सा है, सुलुस। मैंने अभी लिखवाया, कागज पे नजर रखो, सुलुस का क्या माना?
एक बटा तीन
हिस्सा है 6। मैंने 6 के 6 हिस्से नहीं किए, 6 हिस्से करता फिर आप 1/6 कहते। मैंने क्या कहा, 6 के कितने हिस्से करो?
3
हिस्से करो, क्या माना? और 3 में से 1 ले लो, तो 3 हिस्से किए, तो इन तो हर हिस्से में कितना आया? 6 रुपए 3 आदमियों में तकसीम करें, हर आदमी को कितना मिलेगा?
दो
रुपए। तो ये जो एक आदमी को 2 रुपए मिल रहे हैं, ये 6 का सुलुस है, तीसरा हिस्सा है, यानी 1/3 है 6 का, क्योंकि 6 के मैंने 6 हिस्से नहीं किए, मैंने 6 के 3 हिस्से किए हैं, तो ये 6 का सुलुस है। बात समझ में? इधर देखो, ये 2 क्या है? 6 का सुलुस है। अच्छा, अब 6 के जरा 6 हिस्से करो, 6 आदमियों में 6 रुपए तकसीम करो, हर आदमी को कितना मिलेगा?
1
रुपया। तो ये 1 क्या है 6 का? ये सुदुस है। इसको कैसे लिखेंगे? 1/6। ये इसको कैसे लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे। एक आदमी को 1/6 मिल रहा है 6 में से, तवज्जो है, दूसरे को भी मिला 1/6। ये दो सुदुस हो गए, इनको जरा जमा करो, 1 रुपया और 1 रुपया कितने हो गए? 2। और ये 2 रुपए 6 का क्या है?
तिहाई।
6 में से कितने 2 निकलते हैं? 3। तो ये 2 क्या है 6 का? सुलुस है। तवज्जो है, एक था तो ये 6 का क्या था? 6 को एक था, एक एक
जी।
6 रुपए में से 1 रुपया, ये 6 का क्या है? सुदुस। और 6 में से 2 रुपए, ये 6 क्या क्या है? सुलुस। और 6 में से 3 रुपए ले लो, ये 6 का कितना है?
निसफ
है। तो 6 का निसफ कितना? 6 का निसफ कितना?
3।
आदत छोड़ें, मुझे आदत मकदार बताएं बस। 6 का निसफ कितना?
3।
6 का सुलुस कितना?
2।
और 6 का सुदुस कितना?
1।
फिर दोहराओ, 6 का सुदुस कितना?
1।
6 का सुलुस कितना?
3।
इन्ना लिल्लाह, सुलुस कह रहा हूं, निसफ नहीं कह रहा। 6 का सुदुस कितना?
एक।
क्यों सोचते हो? सुदुस नहीं समझ में आ रहा, छठा हिस्सा नहीं समझ में आ रहा, फिर परेशान क्यों हो? फिर इधर देखो, 6 का सुदुस कितना?
एक।
6 का सुलुस कितना?
2।
सुलुस का मतलब तीसरा हिस्सा। हां, 3 हिस्से करो 6 के। फिर बोलो, 6 का सुदुस कितना?
एक।
6 का सुलुस कितना?
2।
और 6 का निसफ कितना?
3।
यानी 6 का आधा करो तो वो 3 है, 6 के 3 हिस्से करो तो वो 2 बनता है, और 6 के 6 हिस्से करो तो 1 बनता है। बात समझ में आ गई? मालूम हुआ 6 का सुदुस कितना?
1।
6 का सुलुस कितना?
2।
और 6 का निसफ कितना?
3।
3 तवज्जो है। अच्छा, अब देखो, मैं समझाना ये चाहता था, 6 का सुदुस कितना? इधर देखो, 1।
1
सुदुस ले लिया मैंने, अब इस 1 सुदुस के साथ मैंने एक और सुदुस जोड़ दिया। सुदुस कितना था?
1।
तो इसके साथ एक और सुदुस मैंने जोड़ दिया, कितने बन गए?
2।
और 2 6 का क्या है?
तिहाई।
तिहाई यानी सुलुस है। देखा, माल बताना ये चाहता हूं, सुदुस और सुदुस को जमा करें तो सुलुस बनता है, सुदुस और सुदुस को जमा करें तो सुलुस बनता है। एक और एक को जमा किया तो 2 बन गया, और 2 तो 6 का सुलुस है, तो सुदुस के साथ सुदुस जमा करें तो क्या बनता है? सुलुस। सुलुस। अच्छा, 6 का जरा सुलुस लें, सुलुस कितना है?
सुलुस
دو,
دو
اور چھ کا سدس کتنا ہے
ایک
یہ دو اور ایک کو جمع کرو کتنا بن گیا
نصف.
تین یہ چھ کا نصف ہے سلوس کے ساتھ سدس جمع کریں تو کیا بنتا ہے نصف بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح کہ سدس اور سدس کو جمع کریں تو یہ کیا بنتا ہے سلوس اور سدس اور سلوس کو جمع کریں تو یہ بنتا ہے سدس اور سلوس کو جمع کریں تو یہ نصف بنتا ہے بات سمجھ میں آ گئی کہ اوپر سے گزر گئی بھائی میں نے کہا چھ کا سلوس کیا دو چھ کا آپ ایک بٹا دو ایک بٹا تین ایک بٹا چھ وہ میں نے ویسے سمجھایا اس کو دماغ سے نکال دیں چھ کا سلوس کیا ایک کو بس ذہن میں رکھو چھ کا سلوس کیا دو اب اس دو کو ذہن میں رکھو چھ کا نصف کیا تین تین بات سمجھ میں آ گئی پھر دوہراؤ چھ کا سلوس کیا ایک چھ کا سلوس کیا دو چھ کا نصف کیا تین اب ان کو دیکھتے ہیں چھ کا سدس کیا ایک ایک کے ساتھ ایک اور سدس ملا دو سدس ہو گئے کتنا بن گیا دو اور یہ دو تو چھ کا کیا تھا سلوس تھا اچھا اب سدس کتنا تھا ایک اور سلوس کتنا تھا دو دو اور ایک کو جمع کرو کتنا ہو گیا تین تین ہو گیا یعنی نصف ہو گیا تو سلوس اور سدس کو جمع کریں تو کیا بنتا ہے نصف اور سدس کو جمع کریں تو سلوس بنتا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی اب دیکھیے بھائی فی وصیتی ہی بی سلوسی مالی ہی لی زیدین و مثلی ہی لی آخرا ولم یو جیزو یونصف سلوسم بینہما صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے زید کے لیے بھی سلوس مال کی وصیت کی اور ایک اور آدمی کے لیے بھی سلوس مال کی وصیت کی زید کے بارے میں بھی اس نے کہا میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ اس کو دے دینا اور بکر کے لیے بھی تیسرے حصے کی وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس کو بھی سلوس مال دے دینا تو دونوں کے لیے سلوس کی وصیت کی ہے کتنے کی سلوس اور وصیت تو نافذ ہی سلوس میں ہوتی ہے سلوس سے زیادہ میں تو وصیت نافذ ہی نہیں ہوتی الا یہ کہ ورثہ اجازت دے دیں اور زید کے لیے بھی سلوس ہے دوسرے کے لیے بھی سلوس ہے یہ تو دو سلوس بن گئے اور دو سلوس تو ہم دے نہیں سکتے کیونکہ وارثوں کے لیے صرف ایک سلوس رہ جائے گا تو لہذا وارثوں نے اجازت نہیں دی تو وصیت صرف سلوس میں نافذ کریں گے اب سلوس کے اندر دونوں کے لیے وصیت ہے جب ایک کے لیے بھی سلوس کی وصیت دوسرے کے لیے بھی سلوس کی وصیت معلوم ہوا وصیت کرنے والا دونوں کو برابر مال دینا چاہتا ہے دونوں کو لہذا وہی ایک سلوس دونوں میں برابر آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے لہذا ایک کو بھی کتنا دے دیں گے سلوس کا آدھا اور دوسرے کو بھی دے دیں گے سلوس کا آدھا دے دیں گے یہ مانا ہے فی وصیتی ہی بی سلوسی مالی ہی لی زیدین و مثلی ہی لی آخرا اور زید کے لیے سلوس مال کی وصیت کرنے میں و مثلی ہی لی آخرا اور اسی کے مثل دوسرے کے لیے بھی یعنی اس کے لیے بھی سلوس مال کی وصیت کرنے میں ولم یو جیزو اس حال میں کہ وارثوں نے اجازت نہیں دی زیادہ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یونصف تنصیف کی جائے گی سلوسن سلوس کی بینہما ان دونوں کے درمیان ایک ہی سلوس لے لیں گے اور اس کو ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا کر دیں گے آدھا آدھا ان کو دے دیں گے وہ بسلوسن لہو وسدوسن لی آخارا یوسلسو دوسری صورت ادھر دیکھیے ایک شخص نے زید کے لیے سلوس مال کی وصیت کی اور دوسرے کے لیے سدوس مال کی وصیت کی سلوس کی اور دوسرے کے لیے سدوس سلوس اور سدوس کو ذرا جمع کریں کتنا بنتا ہے نصف بنتا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تو گویا دونوں کے لیے وہ نصف مال کی وصیت کر رہا ہے لیکن ورثہ نے اجازت نہیں دی تو وصیت سلوس میں ہی نافذ ہوگی ایک ہی سلوس نکالیں گے اور اس سلوس کو ان دونوں میں تقسیم کریں گے لیکن کس طرح تقسیم کرنا ہے دیکھو ایک کے لیے وصیت کتنے کی ہے سلوس اور دوسرے کے لیے سدوس اور سلوس جو ہوتا ہے وہ سدوس سے دگنا ہوتا ہے دو سدوس ملائیں تو کیا بنتا ہے ایک سلوس بنتا ہے ذہن میں ہے ہاں تو دو سلوس ملائیں تو پھر ایک سلوس بنتا ہے معلوم ہوا وصیت کرنے والا ایک شخص کو دوسرے کے مقابلے میں دگنا مال دینا چاہتا ہے، کیونکہ ایک کے لیے کہہ رہا ہے اس کو سلس دینا، دوسرے کو کہہ رہا ہے سدس دینا، اور سدس تو سلس کا نصف ہوتا ہے، معلوم ہوا وہ چاہتا ہے دونوں کو مال ملے، لیکن کس طرح؟ کہ پہلے کو دوسرے کے مقابلے میں دگنا ملے، دگنا ملے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سدس اور سلس کو جمع کریں وہ تو بنتا ہے نصف، لیکن وارث نصف مال کی اجازت نہیں دے رہے، تو پھر ایک ہی سلس میں اس کو وصیت کو نافذ کریں گے، اور پھر اس سلس کے تین حصے کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ سلس کے جب تین حصے ہو جائیں گے، دو حصے دے دیں گے زید کو اور ایک حصہ دے دیں گے وہ دوسرے آدمی کو، تو دیکھو زید کو مل گئے دو اور دوسرے آدمی کو ملا ایک، تو زید کا حصہ اس سے دگنا ہے، جیسا وصیت والا چاہتا تھا اسی طرح ہے۔ تو سلس کے کتنے حصے کیے ہم نے یہاں پر؟ تین حصے، تین حصے کیے، اور تین میں سے دو زید کو دیے اور ایک حصہ دوسرے آدمی کو، یہ ماننا ہے۔ وبسلس لہ وسدس لآخر، اور سلس کی وصیت زید کے لیے اور سدس کی وصیت دوسرے کے لیے ہو تو یثلث، یہ بسلس نہیں ہے یہ یا ہے، یا یثلث، مال کے تین حصے کیے جائیں گے، مال کے نہیں اس سلس کے تین حصے کیے جائیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے؟ وصیت کتنے میں نافذ کرنی ہے؟ سلس میں، سلس سے زیادہ نہیں دے سکتے، وہ سلس نکال لیں گے، اور اس سلس کے یثلث، پھر اس سلس کے کتنے حصے کریں گے؟ تین حصے کریں گے، دو حصے کس کو؟ زید کو، اور ایک حصہ دوسرے کو، تو دیکھو زید کو اس کے مقابلے میں دگنا مل گیا۔ آگے دیکھیے، وبثلثی ہی لی بکرین و کلی ہی لی آخرا یونصف و قالا یوربع۔ صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے بکر کے لیے سلس مال کی وصیت کی کہ اس کو میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ دے دینا، اور دوسرے کے لیے سارے مال کی وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس کو سارا مال دے دینا۔ مثلا ایک مجلس میں زید تھا، کہتا ہے بھائی زید کو میرے مرنے کے بعد سلس دے دینا، دو دن بعد پھر کوئی اور شخص پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال اس کو دے دینا، تو ایک کے لیے وصیت کتنے کی؟ سلس کی، دوسرے کے لیے وصیت کتنے کی؟ سارے مال کی۔ اب یہ تقسیم کیسے کریں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی اور وارث اجازت نہیں دیتے، اچھا تو وارث اجازت نہیں دے رہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں ایک ہی سلس نکالیں گے اور اس سلس کے دو حصے کر دیں گے، آدھا بکر کو دے دیں گے جس کے لیے سلس کی وصیت تھی، اور آدھا دوسرے کو دے دیں گے جس کے لیے کل کی وصیت تھی، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس سلس کے چار حصے کریں گے، چار میں سے ایک حصہ بکر کو دیں گے جس کے لیے سلس کی وصیت تھی، اور تین حصے اس کو دیں گے جس کے لیے کل کی وصیت تھی۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو سلس نکالا ہے، وصیت تو سلس ہی میں نافذ ہونی ہے، اس سے زیادہ کی وارث اجازت نہیں دے رہے، تو ایک ہی سلس نکال لو، اس کے دو حصے کر دو، آدھا بکر کو دے دو اور آدھا دوسرے کو دے دو، اور صاحبین فرماتے ہیں ایک ہی سلس نکالو، اس کے چار حصے کرو، ایک حصہ بکر کو دو اور تین حصے دوسرے آدمی کو دو۔ وصیت کیا کی تھی؟ بکر کے لیے سلس کی، دوسرے کے لیے کل مال کی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ لو۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سلس سے زیادہ وصیت باطل ہے جب وارث اجازت نہ دیں، تو اس نے بکر کے لیے کتنے کی وصیت کی ہے؟ سلس کی، تیسرا حصہ دینا، اور دوسرے آدمی کے لیے اس نے کل مال کی وصیت کی ہے، تو صاحبین فرماتے ہیں کل مال کی تو وصیت جائز ہی نہیں ہے جب ورثہ اجازت نہ دیں، تو کل مال کی وصیت باطل ہو جائے گی جب ورثہ اجازت نہیں دیں گے، یعنی یوں سمجھیں گے دوسرے کے لیے اس کو بھی سلس پہ لے آئیں گے، سلس سے جو زائد ہے وہ لغو ہو جائے گا۔ وصیت کتنے کی ہے دوسرے کے لیے؟ کل کی، کل اس کل میں سے سلس مان لیں گے اور باقی باطل ہو جائے گا۔ باقی باطل ہو جائے گا. تو گویا اس دوسرے کے لیے بھی ثلث ہی کی وصیت کی ہے, بکر کے لیے بھی ثلث اور دوسرے کے لیے بھی ثلث کی وصیت کی ہے. جو زائد ہے وہ وصیت باطل ہو گئی. تو جب دونوں کے لیے ثلث کی وصیت ہے تو معلوم ہے دونوں کو برابر حصہ ملنا چاہیے, تو ایک ہی ثلث جو نکلے گا اسی کو آدھا آدھا دونوں کو دے دیں گے, دونوں کا برابر حصہ. وجہ سمجھ میں آئی؟ بکر کو کیوں ملا؟ کیونکہ اس کے لیے وصیت ہے ثلث کی, اور دوسرے کے لیے وہ زائد باطل ہو گئی, تو گویا اس کے لیے بھی کتنے کی وصیت؟ ثلث کی. تو دونوں کے لیے جب ثلث کی وصیت ہے معلوم ہوا دونوں کو برابر ملنا چاہیے, تو ایک ہی ثلث ہے اس کے دو برابر حصے کر دیں گے, آدھا ایک کو اور آدھا دوسرے کو دے دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں وہ بھی ثلثی ہی لی بکری وکلی ہی لی آخرا یونصفو, اور بکر کے لیے ثلث کی وصیت کرنے کی صورت میں اور دوسرے کے لیے پوری وصیت کرنے میں یونصف, اس ثلث کی تنصیف کی جائے گی. وہ جو ثلث نکلا ہے اس کی تنصیف کریں گی, یعنی آدھا ایک کو اور آدھا دوسرے کو. وقالا, اور صاحبین فرماتے ہیں یوربع, چار حصے کیے جائیں گے. وہ جو ثلث نکال لیا اس کے کتنے حصے کرو؟ چار. ایک دے دو بکر کو اور تین حصے دے دو دوسرے کو. وجہ کیا؟ امام صاحب تو کیا فرماتے تھے, اگر ورثہ اجازت نہ دیں تو ثلث سے زائد کی وصیت ہی باطل ہے, اور اس کو بھی کیا شمار کر لیں گے؟ ثلث ہی شمار کر لیں گے. صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں دو چیزیں ہیں, یہاں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ مرنے والا چاہتا ہے دونوں کو مال ملے, بکر کو بھی ملے اور دوسرے کو بھی ملے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں کو مال ملنا چاہیے. اور دوسری چیز وہ یہ چاہتا ہے کہ بکر کو اگر ثلث مل رہا ہے تو دوسرے کو کیا ملے؟ کل ملے, یعنی دوسرے کو بکر کے مقابلے میں زیادہ مال ملے, دوسرے کو بکر کے مقابلے میں زیادہ مال ملے. اور کتنا زیادہ ملے؟ دیکھو بکر کے لیے کہا ثلث, دوسرے کے لیے کہا کل, اور کل میں کتنے ثلث ہوتے ہیں؟ تین. گویا دوسرے کو بکر کے مقابلے میں تین گنا مال دینا چاہتا ہے, تو وہ جو ثلث ایک نکلا اس کے کل چار حصے کر دیں گے, اور چار میں سے ایک کس کو دے دیں گے؟ بکر کو. اور تین حصے کس کو دے دیں گے؟ دوسرے کو. دیکھا, اب اس کا حصہ بکر سے تین گنا زیادہ ہے کیونکہ اس کو تین ربع مل گئے. بکر کو اسی ثلث کی تقسیم کر رہے ہیں ہم, بکر کو ایک ربع ملا اور دوسرے کو تین ربع مل گئے, تو بکر کے مقابلے میں تین گنا ہے اس کا مال. وصیت کرنے والا بھی کیا چاہتا تھا؟ دونوں کو مال ملے اور نیز دوسرے کو بکر کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ملے. اور جو ہم نے بھی اس کا لحاظ رکھا, بکر کے مقابلے میں دوسرے کو تین گنا زیادہ دیا, اور اس کی یہی صورت ہے کہ وہ جو ثلث نکالا ہے اس کے چار حصے کرو, ایک حصہ بکر کو دے دو اور تین ربع کس کو دے دو؟ دوسرے کو دے دو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وقالا, صاحبین فرماتے ہیں یربعو, چار حصے کیے جائیں گے اس ثلث کے. قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الوصیت بی اکثر من الثلث اذا لم یجز الورثہ قد وقع باطلا, کہ وصیت بی اکثر من الثلث, ثلث سے زیادہ کی جو وصیت ہے, اذا لم یجز الورثہ, جب ورثہ اس کی اجازت نہ دیں, قد وقع باطلا, تو وہ باطل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. فکأنہ اوصى بالثلث لکل واحد, تو گویا کہ اس نے ثلث ہی کی وصیت کی ہے دونوں کے لیے. فینصف الثلث بینہما, تو وہ جو ثلث ہے وہ ان دونوں کے درمیان اس کی تنصیف کر دی جائے گی, یعنی آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے گا. وقالا, اور صاحبین فرماتے ہیں انما یبطل الزائد علی الثلث, صاحبین بھی فرماتے ہیں بھائی امام صاحب کا ضابطہ کیا ہے کہ ثلث سے زائد کی وصیت نہیں ہے, وصیت ثلث میں ہی نافذ ہوگی, لیکن وہ فرماتے ہیں ثلث سے جو زائد ہے وہ بالکل لغو ہے, اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں, یوں سمجھو وہ کی ہی نہیں اس نے وصیت. وصیت کیا تھی؟ بکر کے لیے سلس، دوسرے کے لیے کل، اور وصیت تو سلس سے زائد جائز ہی نہیں ہے، تو یوں سمجھو اس کے لیے بھی کل کی نہیں کی، بلکہ کتنے کی ہے؟ سلس، کیونکہ سلس سے زیادہ تو جائز ہی نہیں، تو دونوں کے لیے جب سلس ہے تو برابر ہوا، لہذا ایک ہی سلس دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دو. صاحبین فرماتے ہیں کہ ہاں سلس سے زائد وصیت کا اعتبار نہیں، وصیت تو سلس ہی میں نافذ کریں گے، الا یہ کہ ورثہ اجازت دے دیں، سلس میں نافذ کریں گے، لیکن سلس میں بھی جب وصیت نافذ کریں گے تو جس طرح کی تقسیم وہ چاہتا تھا وہ تقسیم اسی طرح کریں گے. وہ کیا چاہتا تھا؟ کہ دونوں کو مال بھی ملے اور ان میں سے ایک کا مال دوسرے کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہو، کیونکہ کل میں کتنے سلس ہوتے ہیں؟ تین، تو گویا ایک کو دوسرے کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ملے، تو وہ یہاں بھی ہم کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو صاحبین بھی سلس سے زائد کو باطل کرتے ہیں، سلس سے زائد میں تو وصیت نہیں نافذ کر رہے، لیکن بعین لحاظ باطل کرتے ہیں کہ وہ جو حصوں میں جو نسبت ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں، اس کو برقرار. وقالا صاحبین فرماتے ہیں انما یبطل الزائد علی الثلثی، کے سلس سے زائد جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، بمعنی بعی معنی، یعنی بعی معنی وہ باطل ہوتا ہے کہ ان موسا لہو لا یستحق حقا للورثہ، کہ موسا لہو یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی، بعی معنی کہ موسا لہو اس کا مستحق نہیں ہوتا حقا للورثہ، ورثہ کا حق ہونے کی وجہ سے. سلس سے زائد کی وصیت باطل ہے، وہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ سلس سے زائد کا مستحق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وارثوں کا حق ہے، اور ہم نے بھی سلس سے زائد تو نہیں دیا، اسی سلس کے ہم نے چار حصے بس کر دیے، یہ معنی ہے. دوبارہ دیکھیں وقالا صاحبین فرماتے ہیں انما یبطل الزائد علی الثلث، کہ وہ جو سلس سے زائد ہوتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، بمعنی ان الموسى له لا يستحقه حقا للورثه، بعی معنی کہ موسى له اس زائد کا مستحق نہیں ہوتا وارثوں کا حق ہونے کی وجہ سے. لیکن يعتبر في ان الموسى له ياخذ من الثلث بحصه ذلك الزائد، لیکن اس کا اعتبار کیا جائے گا، وہ جو زائد ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، في ان الموسى له، اس صورت میں کہ موسى له جو ہے وہ ياخذ من الثلث، وہ لے لے گا اس ایک ہی سلس میں سے، بحصت ذالک زائد، اس زائد کے حصہ، اس زائد کا حصہ اسی سلس میں سے وہ لے لے گا، یعنی نسبت برقرار رکھیں گے. اذ لا موجب لابطال هذا المعنى، اس لیے کیونکہ کوئی مقتضی نہیں ہے جو باطل کرے اس سبب کو، اس سبب کو وصیت والا کیا چاہتا تھا، بکر کو ایک ملے تو اس دوسرے کو اس کے مقابلے میں تین گنا ملے، تو اس زیادتی کو باطل کرنے کی کوئی چیز تقاضا نہیں کر رہی، اس کو باطل نہیں کرنا چاہیے. جبکہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں، زائد کو ہم بالکل باطل کر دیں گے. تو صاحبین فرماتے ہیں اضلاع موجبا، موجب مقتضی جو تقاضا کرنے والا ہو، لابطال جو باطل کر دے، ہاذا المعنی اس سبب کو، اس معنی کو، وہ جو زائد حصہ بن رہا ہے اس تفضیل اور زیادتی کو کوئی چیز باطل کر دے، ایسی کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے. اذ لا موجب لابطال هذا المعنى، اس لیے کیونکہ کوئی مقتضی نہیں ہے جو اس معنی اور اس سبب کو باطل کر دے، یعنی اس زیادتی کو باطل کر دے. فمخرج الثلث ثلاثه، تو ثلث کا مخرج ثلاثه ہے. فالثلث واحد، تو ثلث ایک ہے. والکل ثلاثه، اور کل جو ہے وہ ثلاثه ہے. دیکھو وہی بات بیان کر رہے ہیں، ثلث کا مخرج ثلاثه ہے. میں ایک آدمی کو سلس دینا چاہتا ہوں، سلس، تو سلس کتنے میں سے پورا پورا نکلے گا؟ یہ جو ایک بٹا دو ہے نا، اس کو کہتے ہیں کسر، ٹوٹن آ گئی، عدد میں کیا آ گئی، ٹوٹن آ گئی. دیکھو ایک بٹا دو، دو دو حصے کرو اور اس میں سے ایک دے دو. ایک بٹا تین، یہ بھی کیا ہے، ٹوٹن ہے، کسر ہے. تو یہ جو بیان کر رہے ہیں، کسر نہ آئے. دیکھو میں ایک روپیہ آپ مثلا ایک چائے کا کپ تین آدمیوں میں تقسیم کرو، तो टूटन आएगी, एक को भी थोड़ा सा कप देना पड़ेगा, दूसरे को भी थोड़ा सा, तीसरे को भी थोड़ा सा। ऐसी सूरत बनाओ कि हर एक को एक एक कप मिले। मैं हर एक को तीसरा हिस्सा देना चाहता हूं, ज्यादा नहीं देना चाहता। बात समझ में आ गई? अब अगर वो एक कप मैं देता हूं, मैं चाहता हूं हर एक को तीसरा हिस्सा भी मिले और पूरा कप भी मिले, तो फिर चाय कुल कितनी होनी चाहिए? तीन कप। देखो एक कप होगा तो भी टूटन आएगी, एक को भी पाव के करीब, दूसरे को भी पाव के करीब, तीसरे को भी पाव के करीब हिस्सा मिलेगा। अगर मैं दो कप ले आता हूं चाय तो भी टूटन आएगी, पूरा पूरा कप हर एक को नहीं मिलेगा, एक को भी आधे के करीब, दूसरे को भी आधे के करीब, तीसरे को भी। हां अगर तीन कप चाय होंगे तो अब टूटन नहीं आएगी, हर एक को एक एक कप दे दूंगा। बात समझ में आ गई? मालूम हुआ तिहाई पूरा पूरा कितने में से निकल सकता है? तीन में से। अगर तीन से कम से तिहाई निकालोगे तो टूटन आएगी, बात बटों में चली जाएगी, एक बटा तीन कहना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? कसर के टूटन ना आए, पूरा पूरा आदद हर एक को मिले। कोई और चीज ले लो, मसलन एक रोटी है, रोटी में तकसीम करना चाहता हूं तीन अफराद में, और कितनी रोटियां हो कि कसर ना आए, टूटन ना आए, हर एक को पूरी रोटियां मिल जाएं,
तीन
रोटियां हो। तो जब तीन रोटियां होंगी, अब आपको मैंने एक रोटी दी, ये क्या है? ये सुलुस है। एक रोटी दूसरे को दी, ये क्या है उन तीन रोटियों का? सुलुस है। तीसरे को मैंने एक रोटी दी, ये भी तीन रोटियों का क्या है? सुलुस। तो तीन रोटियां, तीन चीजें हों तो उससे सुलुस निकल सकता है बगैर कसर के, और अगर तीन से कम हो सुलुस तो फिर भी निकल आएगा लेकिन उसमें टूटन आएगी, यानी पूरा पूरा आदद हर एक को नहीं मिलेगा। तो मालूम हुआ सुलुस का मखरज क्या है? सुलुस पूरा पूरा किससे निकल सकता है?
तीन से
कम सुलुस निकल तो आएगा लेकिन कसर आ जाएगी, टूटन आ जाएगी। बात समझ में आ गई? यह माना है फमखरजुस सुलुसी सलासतुन, तो सुलुस का मखरज क्या है?
तीन।
मखरज जिससे एक चीज निकले। भाई मैं रुबो तकसीम करना चाहता हूं, रुबो पूरा पूरा किसमें से निकल सकता है? चार में से एक एक रुपया हर एक को दे देंगे, देखो टूटन नहीं आई। चार से कम होंगे तो टूटन आएगी, हर एक को कुछ मिलेगा। सूरत समझ में आ रही है? या अच्छा खुमुस का मखरज क्या है? पांच। भाई वही आदत जो होता है वो उसका मखरज होता है, यानी पांच रुपए हो तो उसमें से पांच हिस्से करोगे तो एक एक रुपया पूरा आएगा, टूटन नहीं आएगी, कसर नहीं आएगी। सुदुस का मखरज क्या है?
छह।
अच्छा सुबुअ का मखरज क्या है? सात। अच्छा सुमुन का मखरज क्या है? आठ। बात समझ में आ गई? ये माना है फमखरजु सुलुसी सलासतुन, तो सुलुस का मखरज क्या है? तीन है, यानी सलासा है। फसुलुसु वाहिदुन, तो सुलुस एक है। वल कुल्लु सलासतुन, और कुल क्या है? सलासा। इधर देखो उस शख्स ने क्या वसीयत की कि जैद को क्या दे देना? सुलुस, और दूसरे को दे देना कुल। और कुल में कितने सुलुस होते हैं?
तीन
सुलुस होते हैं। मालूम हो उस शख्स के कहने का मतलब यह है, एक जैद को दो तो तीन किसको दो? दूसरे शख्स को, यानी उसी सुलुस के चार हिस्से कर दो, एक हिस्सा किसको दे दो? बकर। एक हिस्सा किसको दे दो? बकर को। और तीन हिस्से किसको दे दो? दूसरे आदमी को दे दो। माना समझ, बात समझ में? ये माना है फसुलुसु वाहिदुन, तो सुलुस क्या हुआ? एक। वल कुल्लु सलासतुन, और पूरा क्या हुआ?
तीन,
यानी उसमें तीन सुलुस हैं। हर सुलुस को अगर एक मूल फर्ज करो तो कुल में कितने सुलुस हैं?
तीन।
तीन सुलुस ये हो गए और एक सुलुस बकर वाला हो गया, कितने हो गए?
चार।
तो ये माना है फसुलुसु वाहिदुन, तो फसुलुस जो है वो एक है। वल कुल्लु सलासतुन, और जो पूरा है वो सलासा है, तीन है। तो सारत अरबातन, तो कितना हो गया? چار ہو گیا یہ. فَيُقَسَّمُ السُّلُسُ بِحَاذَ السِّهَامِ, تو سلس کو تقسیم کر دیا جائے گا ان حصوں کے ساتھ, یعنی چار حصے کریں گے, ایک حصہ بکر کو دے دیں گے اور تین حصے دوسرے کو دے دیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے اچھی طرح؟ کہ کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ ہاں نہیں آئی سمجھ میں. دیکھو پھر سمجھو, اس نے کیا کہا, بکر کو کتنا دو؟ سولوس. اور دوسرے آدمی کو کتنا دو؟ کل. اور کل میں کتنے سولوس ہوتے ہیں؟ تین سولوس. معلوم ہوا وہ دوسرے آدمی کو بکر کے مقابلے میں تین سولوس دینا چاہتا ہے. بکر کو ایک سولوس تو دوسرے کو تین سولوس, تو تین اور ایک کتنے ہو گئے؟ چار. تو وہ سولوس جو نکل آیا, وہ جو تقسیم کرنا ہے, اس کے چار حصے کر دو. ایک کس کو دے دو؟ بکر کو. اور تین کس کو دے دو؟ دوسرے آدمی کو. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے. سارت اربعتن, وہ کتنے ہو گئے؟ کل چار حصے ہو گئے. فیقسم الثلث بهذا السهام, بس تقسیم کیا جائے گا ثلث کو ان حصوں کے ساتھ. فهذا مبنی علی اصل مختلف بینہم, امام صاحب نے کیا فرمایا تھا, اس ثلث کے دو حصے کرنے ہیں, آدھا آدھا دونوں کو دینا ہے. اور صاحبین کیا فرماتے ہیں, اس ثلث کے چار حصے کرنے ہیں, ایک حصہ بکر کو اور تین حصے دوسرے کو دینے ہیں. تو اس کی وجہ یہ کہ دونوں کے صاحبین اور امام صاحب کے درمیان یہاں اصل مختلف ہے, ضابطہ مختلف ہے. تو امام صاحب کے ضابطہ اور صاحبین کا ضابطہ اور ہے, اس لیے یہ اختلاف آیا. یہ مانا ہے فہذا مبنی علی اصل مختلف بینہم, کہ یہ جو اختلاف ہے اس یہ مبنی ہے, یعنی اس کی بنیاد ہے, علی اصل ایسے قانون پر, مختلف بینہم, جو ان میں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہے. وَهُوَ قَوْلُهُ, اور وہ امام صاحب کا یہ قول ہے. امام صاحب کا ضابطہ اب ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وَلَا يَغْرِبُ الْمُوسَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ. ضَرَبَ يَغْرِبُ کا معنی حصہ لینا. کیا معنی ہے؟ حصہ. امام صاحب فرماتے ہیں ولا یضرب الموسا لہو, کہ حصہ نہیں لے گا موسا لہو, بی اکثر من الثلث, ثلث سے زیادہ, عند ابی حنیفہ, امام صاحب کے نزدیک. امام صاحب کے نزدیک موسا لہو ثلث سے زیادہ حصہ نہیں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے, ولا یضرب الموسا لہو بی اکثر من الثلث عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, موسا لہو ثلث سے زیادہ حصہ نہیں لے گا امام صاحب کے نزدیک. ضرب یضرب کو کیا مانا؟ حصہ لینا. اب صاحب شرح وقایہ یہاں اور تقریر فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں یضرب کا مانا ہے ضرب دینا. وہ جو حساب میں ضرب دیتے ہیں, دو کو چار سے ضرب دی یا چار کو آٹھ سے ضرب دی, وہ والی ضرب مراد ہے. تو پھر کیا مانا؟ پھر ترجمہ یوں ہوگا ولا یضرب الموسا لہو, موسا لہو ضرب نہیں دے گا ثلث سے زیادہ میں. موسا لہو ثلث سے زیادہ کی ضرب نہیں دے گا امام صاحب کے نزدیک. بھئی کیا معنی ضرب نہیں دے گا؟ اب اس کی تفصیل کرنے لگے ہیں. دیکھو کتاب پر. کہتے ہیں المراد بالضرب ضرب المصطلح بین الحساب, حساب حساب دان, بھئی ریاضی دان جو ہیں, علم حساب جان کے, علم حساب کے ماہر. کہتے ہیں المراد بالضرب, کہتے ہیں جو متن میں ضرب کا لفظ آیا اس سے مراد جو ہے الضرب المصطلح, وہ ضرب ہے جو اصطلاح ہے بین الحساب, حساب والوں کے درمیان وہ اصطلاح مراد ہے. فَإِنَّهُ إِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَالْكُلِّ, اس لیے کیونکہ جب اس شخص نے وصیت کی ثلث کی اور کل کی, ایک کے لیے ثلث کی اور دوسرے کے لیے کل کی. فعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, تو امام صاحب کے نزدیک سہام الوصیت اثنانی, وصیت کے دو حصے ہوں گے. وصیت کے
دو حصے.
امام صاحب کیا فرماتے ہیں, ایک کے لیے ثلث کی وصیت کی ہے, دوسرے کے لیے کل. امام صاحب فرماتے ہیں کل کی تو وصیت ہی جائز نہیں ہے, جب خصوصاً جب وارث اجازت نہیں دے رہے تو یہ ختم. اور اس کو بھی کیا سمجھیں گے, ज्यादा से ज्यादा कितना समझ सकते हैं? सुलुस, तो इसको भी सुलुस ही समझेंगे, सुलुस से ज्यादा हम समझ ही नहीं सकते। तो एक के लिए भी गोया सुलुस की वसीयत, दूसरे के लिए भी सुलुस, गोया दोनों को बराबर माल मिलना चाहिए। जब बराबर माल मिलना है तो एक ही सुलुस लेंगे और उसको आधा आधा दोनों में तकसीम कर देंगे। तो कहते हैं फ़ाइंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, इमाम साहब के नजदीक सिहामुल वसीयत इस्नानी, वसीयत के जो हिस्से हैं वो दो हैं, लिकुल्लि वाहिदिन निस्फुन, हर एक के लिए कितना है? निसफ है, निसफ है। युज़रबुन निस्फु फी सुलुसिल माल, अब ये जरा कागज पर लिखें, जरा कागज पर लिखें जी, एक बटा दो लिखें, जरब आगे जरब का निशान डालें, जरब का निशान जानते हो भाई? हाँ, जरब का निशान डालें वो एक्स की शक्ल में जरब, और उसके आगे लिखें एक बटा तीन जी, जरब के आगे लिखें एक बटा तीन, और आगे लिखें बराबर की अलामत। अब ये जो जरब, याद रखो जब बटों में जरब देते हैं ना, जरब तो ऊपर वाले आदत को ऊपर वाले से जरब देते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले आदत से, तो ऊपर दोनों में एक है तो एक को एक से जरब दी तो एक ही आया, तो जब बराबर के आगे लिखें ऊपर एक लिखें, नीचे दो है और एक में तीन है, दो को तीन से जरब दी दो तीये छह, तो ये एक बटा छह जवाब आ गया भाई, एक बटा छह जवाब आ गया। तरीका समझ में आया? बटों में क्या करते हैं, ऊपर वाले आदत को ऊपर से जरब दे, जब जरब देनी हो ऊपर वाले आदत को ऊपर से जरब देते हैं, नीचे वाले को नीचे से, ऊपर दोनों जगह एक है, एक को एक से जरब दी तो एक ही आया जवाब, और दो को तीन से जरब दी तो दो तीये छह, तो जवाब क्या बन गया? एक बटा छह, एक बटा छह आ गया। अच्छा, अब जरा इस पे नजर रखो, एक बटा दो जरब एक बटा तीन बराबर है एक बटा छह जी, ये एक बटा दो को क्या कहते हैं आप? निसफ कहते हैं, और एक बटा तीन को क्या कहते हैं? सुलुस कहते हैं। तो देखो, निसफ को जरब दी सुलुस में और जवाब क्या आया? एक बटा छह, इसको क्या कहते हैं? सुदुस। बात समझ में आ गई, निसफ को सुलुस में जरब दो तो क्या आता है? सुदुस। तरीका समझ में आ गया। देखिए, अब यही बयान कर रहे हैं कि लिकुल्लि वाहिदिन निसफुन, हर एक के लिए निसफ है। देखो, ये जो जरब दी, जरा जरब पे फिर नजर रखो, एक बटा दो जरब एक बटा तीन, हर एक के लिए कितना है? निसफ। इस निसफ को जरब देंगे हम सुलुस में, क्योंकि हर एक को सुलुस मिलना है, सुलुस ही में से हर एक को मिलना है, सुलुस से जायद तो वसीयत नाफिस ही नहीं। तो इमाम साहब क्या फरमा रहे हैं? हर एक को कितना मिलना है? उसी सुलुस में से निसफ मिलना है, उसी एक सुलुस। वसीयत कितने में नाफिज होती है? सुलुस में। तो एक ही सुलुस निकाला और वही सुलुस हर एक को आधा आधा दे दिया। वो कैसे होगा? देखो, आधा जरब सुलुस दे दिया, निसफ जरब सुलुस आ रहा है या नहीं? अब किताब पे नजर रखो, तो कहते हैं लिकुल्लि वाहिदिन निसफुन, हर एक के लिए कितना है? निसफ। तो युज़रबुन निसफु फी सुलुसिल माली, तो निसफ को यानी एक बटा दो को जरब देंगे फी सुलुसिल माली, कितने में? एक बटा तीन, यानी सुलुस माल यानी एक बटा तीन में, एक बटा दो को हमने एक बटा तीन से जरब दे दी। फन निसफु फी सुलुसी, तो निसफ फिसुलुस, जब निसफ को सुलुस में जरब देंगे तो यकून निसफ सुलुसी, तो वो कितना हो जाएगा? सुलुस का निसफ, सुलुस का निसफ। और सुलुस का निसफ कितना होता है? सुलुस का निसफ, सुलुस कितना था? मतलब छह में, देखो छह में, छह का निसफ कितना था? तीन। छह का सुलुस कितना था? दो। और छह का सुदुस कितना था? एक। अच्छा, तो सुलुस कितना? दो। इस दो को आधा करो, क्या बना? एक। और ये एक क्या है? सुदुस है। बात समझ में? तो सुलुस का निसफ क्या होता है? सुदुस होता है। बात समझ में आ गई, यही बयान कर रहे हैं। कहते हैं फनिसफ फी सुलुसी, निसफ को सुलुस में जब जरब देंगे तो यकून निसफ सुलुसी, तो वो निसफ सुलुस हो जाएगा, निसफ सुलुस, सुलुस का। और सुलुस कितना था? छह का दो, और उसका निसफ कितना? ایک اور ایک یہ ایک چھ کا کیا ہے سدس ہے یہ مانا ہے یکون نصف سلوسی تو وہ نصف سلوس ہو جائے گا وہ ہوا سدس اور وہ تو سدس ہے فلیل کل سدس المالی تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو سدس مال دے دیں گے ایک کو بھی سدس دوسرے کو بھی سدس اور سدس کو جمع کریں تو کیا بنتا ہے تہائی یعنی سلوس تو دونوں کو سلوس ملا ہے زیادہ نہیں ملا اچھا اب ادھر دیکھو سدس کس طرح لکھتے ہیں ایک بٹا چھ سدس کیسے لکھتے ہیں اچھا ایک کو بھی ملا ایک بٹا چھ دوسرے کو بھی ملا ایک بٹا چھ تو وارثوں کے لیے کتنا بچ گیا ایک بٹا چھ کا کیا مطلب ہوتا ہے چھ حصے کرو چھ میں سے ایک دے دو تو ایک بٹا چھ ایک کو ملا ایک بٹا چھ دوسرے کو ملا تو کتنے باقی بچے چار بٹا چھ بچ گئے نا چھ حصے کیے تھے چھ میں سے ایک کو دیا ایک دوسرے کو اور کتنے بچ گئے تو چار بٹا چھ بچ گئے یہ ہے اور چار کیا ہے چھ کا دو سلوس ہیں چھ کا سلوس کتنا تھا دو اور دو اور دو کتنے ہو گئے چار تو یہ دو سلوس ہو گئے چھ کے تو دو سلوس وارثوں کو یعنی چار بٹا چھ کس کے لیے بچا وارثوں کے لیے اور سدس سدس ان دونوں کو دے دیں گے یہ کس کی بات چل رہی ہے امام صاحب کی تو ہم نے ایک بٹا دو یعنی نصف حصے کو ضرب دی کس سے ایک بٹا تین یعنی سلوس کے ساتھ امام صاحب فرماتے ہیں وارث کے حصے کو تہائی سے زیادہ ضرب نہیں دیں گے ہم نے بھی ایک بٹا تین سے اس کو ضرب دے دی صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں فلیل کل لسو دسل مالی تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہو جائے گا اچھا اب ایک اور بات سمجھو دیکھو ایک کو کیا ملا ایک بٹا چھ دوسرے کو کیا ملا ایک بٹا چھ اور باقی وارثوں کو کیا ملا چار بٹا چھ اس کا معنی یہ ہے کل مال کے چھ حصے کر دو چھ میں سے ایک حصہ کس کو دے دو ایک بٹا چھ ایک وصیت والے کو ایک بٹا چھ کس کو دے دو دوسری وصیت اور چار بٹا چھ وارثوں کے لیے بچ گئے یہ کل مال کی تقسیم کر کے ہم نے آپ کو بتا دی طریقہ سمجھ میں آ گیا وعندہما اور صاحبین کے نزدیک سہام الوصیت اربعۃ وصیت کے حصے جو ہیں وہ چار ہیں لصاحب الثلث واحد سلوس والے کے لیے ایک حصہ ہے صاحبین فرماتے ہیں وصیت کے حصے چار ہیں ابھی اوپر میں نے بیان کیا تھا کیسے بکر کے لیے کتنی وصیت کی ہے سلوس کی اور دوسرے کے لیے وصیت کی ہے کل کی اور کل میں کتنے سلوس ہوتے ہیں
تین
تو گویا وہ بکر کے مقابلے میں دوسرے کو تین گنا دینا چاہتا ہے تو بکر کا بھی ایک سلوس اور دوسرے کے لیے گویا تین سلوس کی وصیت ہے ایک اور تین کتنے ہو گئے چار گویا اس ایک ہی سلوس کے چار حصے کر دو جو وصیت والوں کو ایک سلوس دیتے ہیں نا اسی کے چار حصے کر دو اور ہر حصہ روبو کہلائے گا کیا کہلائے گا اس ایک روبو کس کو دے دو بکر کو اور تین روبو کس کو دے دو دوسرے کو بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھیے بھائی وعندہما اور صاحبین کے نزدیک سہام الوصیت اربعۃ وصیت کے حصے چار ہیں لصاحب الثلث واحد ثلث والے کا حصہ ایک ہے اس کے لیے ایک ہے والواحد من الاربعۃ ربع اور ایک چار میں سے ہو تو یہ ربو ہے چار میں سے ایک لیا جائے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ اس کا ربو ہوتا ہے یعنی ایک بٹا چار یہ کیا ہے ایک بٹا چار فیوز رب الربع فی ثلث المال تو پھر ضرب دی جائے گی اس ایک ربو کو اس ربو کو کس میں ضرب دیں گے ثلث مال میں ربو کو ضرب دیں گے ثلث مال میں ذرا کاپی پہ لکھیں ربو لکھیں بھائی ربو کیسے لکھتے ہیں ایک بٹا چار ایک بٹا چار ضرب اس کو ضرب دینی ہے سلوس میں سلوس کیسے لکھتے ہیں ایک بٹا تین ایک بٹا چار ضرب ایک بٹا تین برابر ہے اوپر والے کو اوپر والے سے ضرب دی ایک کو ایک سے ضرب دی ایک ہی آ گیا نیچے والے کو نیچے والے سے، چار کو تین سے ضرب دی، چار تھی یہ بارہ، برابر ہے ایک بٹا بارہ، ایک بٹا بارہ. اب دوسرے کا حصہ بھی یہیں ذرا کر لیں آپ. بھئی ادھر دیکھو، سولوس کے کتنے حصے کیے؟ چار میں سے ایک کس کا؟ بکر کا. باقی کتنے بچے؟ تین. تو یہ سلاست و اربع بچ گئے، تین روبو بچ گئے، تین روبو بچ گئے. اس کو لکھیں گے کیسے؟ تین بٹا چار. ایک بٹا چار کا کیا مطلب تھا؟ ایک چیز کے چار حصے کرو اور ایک دے دو. جب چار میں سے ایک دے دیا تو بچ کتنے گئے؟ تین. تو کیا بن گیا؟ تین بٹا چار. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تین بٹا چار. اب نیچے لکھیں، تین بٹا چار ضرب ایک بٹا تین. تین بٹا چار، تین اوپر اور چار نیچے، ضرب ایک بٹا تین. جی برابر ہے، اوپر والے کو اوپر سے ضرب دیں، تین اکم تین، اوپر تین آ جائے گا جواب میں، اور نیچے والے کو نیچے سے ضرب دیں، چار تیے بارہ، تو نیچے بارہ آ جائے گا. جواب کیا آیا؟ تین بٹا بارہ. جواب کیا آیا؟ تین بٹا بارہ آیا. کیا مانا؟ مانا یہ ہے کل مال کے بارہ حصے کرو، کل مال کے
بارہ حصے کرو،
اور ایک بٹا چار ضرب ایک بٹا تین، اوپر لکھا تھا نا ابھی آپ نے،
جی
وہ جواب کیا آیا تھا؟ ایک بٹا چار ضرب ایک بٹا تین، پہ کاغذ پہ نظر رکھو، ایک بٹا چار ضرب ایک بٹا تین ابھی لکھوایا تھا، یہ کتنے کے برابر تھا؟ ایک بٹا بارہ. یہ ہے بکر کا حصہ. اور نیچے کیا آیا؟ تین بٹا چار ضرب ایک بٹا تین، یہ دوسرے آدمی کا حصہ ہے. یہ کتنا نکلا؟ تین بٹا بارہ. اس کا معنی یہ ہے کل مال کے بارہ حصے کر دینا. بارہ سے تقسیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک چیز کے بارہ حصے کر دو، بارہ حصے کل مال کے کر دو. اس بارہ میں سے ایک حصہ کس کو دے دو؟ بکر کو. تین حصے کس کو دے دو؟ دوسرے آدمی کو. اور آٹھ حصے جو ہیں یہ وارثوں کے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟
آٹھ.
اب ادھر سنو، آٹھ حصے کس کے ہوئے؟ وارثوں کے. تین حصے اس آدمی کے، ایک حصہ بکر کا، تین اور ایک کتنے ہو گئے؟ چار. گویا چار میں وصیت نافذ کر دی. تو یہ ایک سلس ہے، اور چار کو دگنا کرو کتنا بنتا ہے؟ آٹھ. یہ دو سلس دیکھو وارثوں کے لیے بچ گئے. دو سلس آٹھ ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آسان لفظوں میں یوں کہو، کل مال کے تین حصے کیے، تین میں سے ایک حصہ ان دونوں میں تقسیم کر دیا، اور دو سلس کس کے لیے بچ گئے؟ وارثوں کے لیے. یا آپ پورا پورا حساب کرنا چاہتے ہو تو وصیت والوں کے لیے اس سلس کے کتنے حصے کیے تھے؟ چار. اور کل مال میں کتنے سلس ہوتے ہیں؟ تین سلس. اور ہر سلس میں کتنے حصے ہم نے کیے؟ چار. تو چار تھی یہ بارہ. کل مال میں گویا کتنے حصے ہو گئے؟ بارہ حصے. ان بارہ میں سے ایک سلس کتنا ہے؟ بارہ کا سلس. بارہ کو تین آدمیوں میں تقسیم کرو، چار. یہ ایک سلس یہ ہم نے لیا، ان دونوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس چار میں سے بھی ایک حصہ ہم نے بکر کو دیا ہے، اور تین حصے دوسرے آدمی کو دیے ہیں. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فیضرب الربع فی ثلث المال، پس ضرب دی جائے گی ربو کو ثلث مال میں. ربو کیا؟ ایک بٹا چار. عبارت پہ نظر رکھیں، روبو ہے کیا؟ ایک بٹا چار، اور اس کو ضرب دینی ہے ثلث مال میں، اور ثلث کیا ہے؟ ایک بٹا تین. تو ایک بٹا چار کو ایک بٹا تین سے ضرب دی، ایک بٹا بارہ. یہی جواب آئے گا، میں نے لکھوا دی. آگے بتلا رہے ہیں فر ربو فی ثلثی، کہ ربو کو جب ثلث میں ضرب دیں گے یکون ربع الثلثی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ربع ثلث. یہ جو آپ نے نکالا نا ایک بٹا بارہ، یہ ربع ثلث ہے، ثلث کا چوتھا حصہ ہے. بارہ کے تین ثلث کرو
چار.
یہ ایک ثلث ہے، اور اس ایک ثلث کے چار ربو کرو تو ایک کیا بنے گا؟ یہ ایک اس کا ثلث کا ربو ہے. فیکون ربع الثلثی، یہ ثلث کا ربو ہے. ایک بٹا بارہ کیا ہے؟ ثلث کا ربو ہے. بھئی ضرب سے میں نے آپ کو بتلا دیا. ثم لصاحب الکل ثلاثۃ من الاربعۃ, پھر وہ صاحب کل یعنی جس کے لیے کل کی وصیت کی تھی اس کے لیے تین ہیں, من الاربعۃ کتنے میں سے؟
چار
میں سے. وہی ثلاثۃ اربع, یہ کتنے ہو گئے؟ تین چوتھائی. تین چوتھائی عدد کیا تھا؟ تین بٹا چار. تین بٹا چار ہوا. تو فیضرب الثلاثۃ الاربع فی الثلث, تو اس تین چوتھائی کو ضرب دیں گے ثلث میں. تین چوتھائی کو ضرب دیں گے
ثلث میں.
تین چوتھائی کیا؟ تین بٹا چار. اس کو ضرب دیں گے کس میں؟ ثلث یعنی ایک بٹا تین. ابھی میں نے بتایا تین بٹا چار کو ضرب ایک بٹا تین کیا, کیا آیا؟ تین بٹا بارہ. تو یہ جو ہے یہ ثلاثۃ اربع الثلث ہے. یہ توجہ ہے, یعنی ثلاثۃ اربع الثلث یعنی ثلث کے تین چوتھائی. ایک بٹا بارہ کیا تھا؟ پھر ذرا عبارت پہ نظر رکھو, پچھلی لائن میں آیا فر ربع فی الثلث, ربع کو جب ثلث میں ضرب دی تو یکون ربع الثلث, تو کیا ہوا؟ ربع
الثلث.
اور ہمارا کیا جواب آیا تھا؟ ایک بٹا بارہ. ایک بٹا چار ضرب ایک بٹا تین برابر ہے ایک بٹا بارہ, یہ کیا ہے؟ ربع الثلث. عبارت میں اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربع الثلث. ثلث کا ربع ہے, یعنی بارہ کے تین حصے کرو ثلث نکالو اور ثلث کا ایک ربع نکالو تو یہ بنتا ہے. اور نیچے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ثلاثۃ اربع الثلث, ثلث کا تین چوتھائی. ثلث کا اور ثلث کا تین چوتھائی ضربوں میں ہم نے نیچے کیا کیا؟ تین بٹا چار ضرب ایک بٹا تین برابر ہے تین بٹا بارہ. تو یہ ثلاثۃ اربع الثلث ہے. ثلاثۃ اربع الثلث کہتے ہیں ولی صاحب الثلث. یہ پھر وہی عبارت ہے, پتہ نہیں کیوں اس میں تکرار کیوں ہے بھائی. بہرحال یہ ہم پہلے کر چکے ہیں, وہی جو پہلے کے لیے ذکر کیا نا. پہلے کو کتنا ملنا ہے؟ ایک بٹا چار ثلث کا ایک بٹا چار. وہی پھر دوبارہ بیان کرنے لگے ہیں, کہتے ہیں ولی صاحب الثلث واحدۃ من الاربعۃ, اور ثلث والے کے لیے کہا تھا نا بکر کو ثلث دینا اور دوسرے کو کل دینا, تو صاحب ثلث کون ہوا؟ بکر. اس کے لیے ہے واحدۃ من الاربعۃ, چار میں سے ایک. فیضرب الواحدۃ فی الثلث, پس ضرب دی جائے گی ایک کو ثلث میں. اچھا دیکھو پھر وہی بات کر رہے ہیں, دیکھو ادھر دیکھو, کہتے ہیں ولی صاحب الثلث واحدۃ من الاربعۃ, بکر کے لیے کتنے کی وصیت کی تھی؟ ثلث کی, اور دوسرے کے لیے کل کی. تو بکر کے لیے گویا وہ دوسرے کو بکر کے مقابلے میں تین گنا زیادہ مال دینا چاہتا ہے. گویا بکر کو اگر ایک دیں گے تو دوسرے کو تین دو, تین گنا دو, اور ایک اور تین کتنے ہو گئے؟ چار. تو چار میں سے گویا ایک بکر کو دینا چاہتا ہے اور تین دوسرے کو, تو چار میں سے ایک بکر کا جو حصہ بنا وہ کیا ہے؟ روبو ہے. وہ کیا ہے؟ وہی بات دوبارہ ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے بھائی کہتے ہیں ولی صاحب الثلث واحدۃ من الاربعۃ, تین والا یعنی جس کے لیے ثلث کی وصیت کی تھی اس کے لیے ایک ہوگا چار میں سے, ایک ہوگا
چار,
اور یہ چار میں سے ایک کیا ہے؟ روبو. تو فیضرب الواحدۃ فی الثلث, اس ایک کو ضرب دیں گے ثلث میں, اور یہ ایک تو کیا ہے؟ وہ ربو. یہ ایک تو کیا ہے؟ ربو. تو گویا ربو کو ہم ضرب دیں گے کس میں؟ پھر دیکھو فیضرب الواحدۃ فی الثلث, یہ جو صاحب پیچھے دیکھو صاحب ثلث کو چار میں سے کتنا ملا؟ ولی صاحب ثلث واحدۃ من الاربعۃ, صاحب ثلث کو چار میں سے کتنا ملا؟
ایک.
پھر اس ایک کو ضرب دیں گے ثلث میں, فیضرب الواحدۃ فی الثلث, اس ایک کو ضرب دیں گے. اور ادھر دیکھو صاحب ثلث کو جو ایک ملا تو چار میں سے ایک ملا ہے نا, تو وہ تو ربو ہے. یہی بیان کر رہے ہیں وہ ہوا ربو, اور وہ جو ایک ہے وہ تو کیا ہے؟ ربو ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ فیضرب الواحدۃ فی الثلث, اس ایک کو ثلث میں ضرب دیں گے, اور وہ ایک تو ربو ہے یعنی ربو کو ثلث میں ضرب دیں گے. ربع کو یعنی ایک بٹا چار کو ایک بٹا تین میں ضرب دیں گے اور وہ ایک بٹا بارہ آیا تھا آپ نے دیکھا تھا یعنی ربع الثلث یعنی ربع الثلث یعنی کہ ربع الثلث ہو جائے گا صاحب الثلث کے لیے یعنی ایک بٹا بارہ پھر وہی بات کر رہے ہیں جو پیچھے میں نے بیان کر دی تھی آپ اس لیے چکرا گئے کہ شاید نئی بات کر رہے نئی بات نہیں کر رہے وہی بات کر رہے ہیں کہ صاحب الثلث پھر دیکھو بکر کے لیے وصیت کی ثلث کی دوسرے کے لیے وصیت کی کل کی اور کل میں کتنے ثلث ہوتے ہیں تین گویا وہ دوسرے کو بکر کے مقابلے میں تین گنا دینا چاہتا ہے تو ایک حصہ بکر کا اور تین اس کے کتنے ہو گئے چار تو گویا اس ثلث کے کتنے حصے کریں گے چار حصے ایک حصہ کس کو دیں گے بکر کو اور تین حصے دیں گے دوسرے کو تو بکر کا حصہ کتنا ہوا ایک 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 اور لیکن یہ ایک تو ربو ہے یہ ایک تو ابھی بتایا کیا ہے ثلث کا ربو ہے اس ربو کو ضرب دیں گے کس میں ثلث میں اور ربو کو ثلث میں ضرب دیں تو کیا آتا ہے ایک بٹا چار ضرب ایک بٹا تین برابر ہے ایک بٹا بارہ یہ ہے ربع ثلث یہ اس کو دے دیں گے یہ بات تو پیچھے بھی وہ ذکر کر چکے تھے دوبارہ اسی کو ذکر کر دیا بات سمجھ میں آ گئی یہ مانا یعنی ربع ثلثی یعنی کہ ربع ثلث ہوگا اس صاحب ثلث کے لیے یعنی ایک بٹا بارہ ہاذا معنی ضربی یہ ہے ضرب کا معنی وقد تحیر فیہ کثیر من العلماء اور تحقیق اس میں حیران ہے بہت سے علماء اس میں حیران ہیں کہ یہاں ضرب آیا یہاں ضرب کا کیا معنی ہے کہتے ہیں ضرب کا معنی وہ علم حساب والی ضرب ہے اور ہم نے بتا دیا کہ کس طرح دیکھو ضربیں دیں گے ایک بٹا دو کو ایک بٹا تین سے ضرب دی تو یعنی نصف کو ثلث سے ضرب دی تو ثلث نکل آیا اور ربو کو ثلث سے ضرب دی تو ربع ثلث نکل آیا یعنی ایک بٹا بارہ اور ثلاثۃ اربعۃ کو ضرب دی ثلث میں تین بٹا چار کو ایک بٹا تین سے تو تین بٹا بارہ آیا یعنی ثلاثۃ اربعۃ ثلث نکل آیا تو چونکہ یہ ضرب کا مسئلہ تھا مشکل تھا پیچیدہ تھا اس لیے علماء اس میں حیران ہوتے ہیں بھائی ہر ایک کے لیے اس کو حل کرنا آسان نہیں بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح یہ معنی ہے وقت تحیر فیہ کثیر من العلماء اور تحقیق اس میں حیران ہیں بہت سے علماء یعنی اس مقام کو حل کرنے میں حل ہوا کہ نہیں ہوا آگے دیکھیے بھائی الا فی المحابات والسعایت والدراہم المرسلات مگر محابات کے مسئلے میں اور سعایا کے مسئلے میں اور دراہم مرسلہ کے مسئلے میں دیکھیے اس کا تعلق پچھلے متن سے ہے پچھلے متن میں کیا آیا تھا کہ ولا یضرب الموسا لہو بی اکثر من الثلث عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک موسا لہو ثلث سے زیادہ حصے کو نہیں لے گا اس میں ضرب نہیں دے گا مگر محابات کے مسئلے میں اور سعایا کے مسئلے میں اور دراہیم مرسلہ یہ تین مسئلے ہیں ان میں امام صاحب بھی ثلث سے اگر زائد وصیت ہو اس کا بھی اعتبار کرتے ہیں پچھلے مسئلے میں کیا تھا ثلث سے زیادہ کا اعتبار ہی نہیں کیا اس نے تو وصیت کی تھی کہ بکر کو ثلث دینا اور دوسرے کو کل دینا امام صاحب فرماتے ہیں کل کا کوئی اعتبار نہیں اس کو بھی ثلث ہی سمجھو ثلث سے زیادہ تو جائز ہی نہیں لیکن یہ تین مسئلے ہیں یہاں اگر وہ ثلث سے زائد کی بھی وصیت کرتا ہے امام صاحب اس کا اعتبار کرتے ہیں اور اسی نسبت سے پھر دونوں کو حصہ دیتے ہیں جس نسبت سے دونوں میں فرق ہوتا ہے بات سمجھ میں آ گئی محابات پہلے سمجھ لیں محابات کسے کہتے ہیں یاد رکھو محابات کا معنی ہے سہولت دینا کسی کے ساتھ نرمی کرنا بیع وغیرہ میں بیع وغیرہ کے مسئلے میں کسی کے ساتھ کیا کر دینا نرمی کرنا اس کو محابات کہتے ہیں مثلا آپ کی گاڑی ہے آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں گاڑی کی قیمت ہے 500,000 روپے اب آپ کا ایک ساتھی آپ سے خریدنے آیا تو اب آپ کو بھی پتا ہے میری گاڑی 500,000 کی ہے لیکن آپ اپنے اس ساتھی کو وہ گاڑی 300,000 میں دے دیتے ہیں تو یہ آپ نے اس کے ساتھ نرمی کی بیع کے اندر. آپ کو بھی پتا آپ کی گاڑی 5 لاکھ کی ہے, لیکن چونکہ چلو ساتھی ہے بھائی, چلو اس کا فائدہ ہو جائے گا, تو آپ نے اس کو 5 لاکھ والی گاڑی 3 لاکھ روپے میں دے دی. اس کو کہتے ہیں محابات. آپ نے بیع میں اس کے ساتھ نرمی کر دی, پورے پیسے وصول کرنے کے بجائے تھوڑے سے وصول کر لیے. یا خریدنے کی صورت بنا لیں, آپ اپنے ساتھی کی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں, اس کی گاڑی کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے, لیکن آپ اس سے 5 کے بجائے 8 لاکھ میں وہ گاڑی خرید لیتے ہیں. گاڑی کتنے کی ہے؟ 5 لاکھ کی, لیکن آپ کتنے میں خرید لیتے ہیں؟ 8 لاکھ میں. دیکھو یہ آپ نے خریداری میں نرمی کی, چلو اس کا فائدہ ہو جائے گا, تو آپ نے 5 کے بجائے کتنے ادا کر دیے؟ 8 لاکھ. یہ نہیں کہ آپ کو پتا نہیں, پتا آپ کو دونوں جگہ ہے. جب آپ 5 لاکھ کی گاڑی 3 لاکھ میں دے رہے ہیں, تب بھی آپ کو پتا ہے میری گاڑی کی قیمت 5 لاکھ ہے, لیکن آپ نرمی کر رہے ہیں. اور جب آپ اس سے گاڑی خرید رہے ہیں, تو بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ گاڑی تو 5 لاکھ کی ہے, لیکن آپ 8 لاکھ میں خریدتے ہیں, نرمی کرتے ہیں, چلو اس بیچارے کا فائدہ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں محابات, بیع وغیرہ میں کسی کے ساتھ نرمی کرنا. اب محابات کی صورت یہ ہے, ایک شخص کے 2 غلام ہیں, ایک غلام کی قیمت ہے 30 دینار اور دوسرے غلام کی قیمت ہے 60 دینار, اور اس شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی کہ میرا یہ جو 30 دینار والا غلام ہے, یہ زید کو 10 دینار میں فروخت کر دینا میرے مرنے کے بعد, اور میرا جو 60 دینار والا غلام ہے, یہ بکر کو میرے مرنے کے بعد 20 دینار میں فروخت کر دینا. پہلے غلام کی قیمت کتنی ہے؟ 30 دینار, اور دوسرے غلام کی قیمت 60 دینار, اور اس شخص نے کیا وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو میرا 30 دینار والا غلام ہے, یہ زید کو 10 دینار میں فروخت کر دینا. معلوم ہوا وہ زید کو 20 دینار دینا چاہتا ہے. 30 والا غلام 10 میں دے رہا ہے, تو معلوم ہوا وہ زید کو 20 دینار دینا چاہتا ہے. اور دوسرا غلام ہے 60 دینار کا, اور اس نے کیا کہا, میرے مرنے کے بعد یہ بکر کو 20 دینار میں دے دینا. معلوم ہوا وہ بکر کو 40 دینار دینا چاہتا ہے. توجہ ہے, غلام 60 دینار کا, اور وہ کیا وصیت کر رہا ہے, کتنے میں دے دینا بکر کو؟ 20 دینار میں. معلوم ہوا وہ بکر کو 40 دینار کا نفع دینا چاہتا ہے, 40 دینار اسے دینا چاہتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اب اس شخص کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد دیکھا گیا تو اس کی وراثت اور کچھ بھی نہیں تھی, صرف یہی 2 غلام تھے. یعنی ایک غلام کی قیمت ہے 30 دینار, دوسرے کی ہے 60 دینار, 30 اور 60 90, گویا اس کا کل ترکہ 90 دینار, یہی 2 غلام ہیں 90 دینار. اب 90 دینار ہیں, تو گویا وصیت اس نے کیا کی ہے, زید کو کتنے کی وصیت کی ہے, زید کے لیے
10 دینار,
زید کے لیے 20 دینار کی, اور بکر کے لیے 40 دینار کی, اور 20 اور 40 کتنے ہو گئے, 60, اور کل مال کتنے ہے, کل مال ہے 90 درہم, کل مال ہے 90 دینار. تو زید کے لیے اس نے وصیت کی ہے 20 دینار کی, اور بکر کے لیے گویا اس نے وصیت کی ہے 40 دینار کی, اور کل مال ہے 90 دینار. تو 20 اور 40 کتنے ہو گئے, 60 دینار. تو گویا اس نے 60 دینار کی وصیت کی ہے, اور اس کا کل مال ہے 90 دینار, اور 60 دینار یہ تو 90 کا 2/3 بنتا ہے. 90 کے 3 حصے کریں تو 30-30 بنیں گے, تو یہ ثلث ہے, اور 2/3 کتنے, 60 دینار. تو اس نے گویا 2/3 کی وصیت کر دی ہے ان دونوں کے لیے, اور وارث اجازت نہیں دے رہے, تو پھر کتنے میں نافذ کریں گے, 1/3 میں نافذ کریں گے, تو 1/3 میں وصیت نافذ کر دیں گے. چنانچہ 90 کا 1/3 کتنا, 30 دینار. تو 30 دینار میں یہ وصیت نافذ کریں گے, حالانکہ اس نے تو کہا, اس نے تو کتنے کی گویا وصیت کی ہے, 60 دینار, لیکن نہیں 60 میں نہیں, وارث اجازت نہیں دے رہے, 30 دینار میں یہ وصیت نافذ کریں گے. اور کس طرح نافذ کریں گے, کہتے ہیں دیکھ لو, زید کو وہ کتنے کا نفع دینا چاہتا تھا, 20 دینار, اور بکر کو 40 دینار, تو گویا بکر کو زید کے مقابلے میں دگنا نفع دینا چاہتا ہے, بکر کو زید کے مقابلے میں دگنا نفع, لہذا وصیت نافذ کریں گے 30 دینار میں, اور اس 30 دینار کے 3 حصے کر دیں گے, یعنی 30 دینار کے 3 حصے کر دیں گے, ایک حصہ نفع دے دیں گے زید کو اور 2 حصے نفع دے دیں گے بکر کو, تو زید کا نفع کتنا ہو جائے گا 10 دینار اور بکر کا نفع کتنا ہو جائے گا 20 دینار. دیکھا اب بکر کو زید کے مقابلے میں دگنا مل رہا ہے نفع, بات سمجھ میں آ گئے. تو جب زید کو 10 دینار کا نفع دینا ہے تو غلام جو تھا وہ 30 دینار والا اب اس کو کتنے میں بیچیں گے 20 میں بیچیں گے, 10 ہم نے رعایت کر دی, اور بکر کو جو ہم نے 60 والا غلام دینا تھا اس نے تو کیا کہا تھا 20 میں دینا, لیکن 20 میں نہیں دیں گے, بکر کا حصہ کتنا بنا 30 دینار میں سے 20 دینار, تو وہ کم کر دیں گے, تو بکر کو کتنے کا دے دیں گے 40 دینار, تو زید کو دے دیں گے 30 دینار والا غلام 20 دینار میں, اور بکر کو 60 دینار والا غلام 40 دینار میں دے دیں گے, بات سمجھ میں آ گئے. تو دیکھو اب اس میں دیکھو پہلے مسئلے سے یہ مختلف کس طرح ہے, پچھلے مسئلے میں اس نے کیا وصیت کی تھی کہ بکر کو ثلث دینا اور دوسرے کو کل دینا, اور امام صاحب کیا فرماتے ہیں کل کا اعتبار نہیں کریں گے, وصیت تو زیادہ سے زیادہ ثلث کی ہو سکتی ہے تو ثلث ہی سمجھیں گے اس کو, یعنی ثلث سے زیادہ بالکل لغو کر دی تھی انہوں نے وہاں پر. لیکن یہاں دیکھو ابتدان اس نے کیا وصیت کیا کی تھی کہ میرا 30 والا غلام زید کو 10 کا دینا اور 60 والا غلام بکر کو 20 کا دینا, 20 کا دینا, معلوم ہوا کہ وہ بکر کو کتنے دینار کا فائدہ دینا چاہتا ہے 40, اور کل مال ہے 90 دینار, اور 40 90 کا ثلث بنتا ہے یا ثلث سے زیادہ بنتا ہے, ثلث سے زیادہ بنتا ہے. تو امام صاحب کے اصول کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ 40 نہ سمجھو, اس کو بھی 30 ہی سمجھو, ثلث ہی سمجھو, کیونکہ ثلث سے زائد کی تو وصیت صحیح نہیں, کل مال ہے 90 دینار, تو زیادہ سے زیادہ ثلث کی وصیت اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن امام صاحب یہاں 40 کی وصیت ہے تو 40 ہی کا اعتبار کرتے ہیں, چنانچہ ان دونوں کے حصوں میں نسبت دیکھتے ہیں, زید کو کتنا نفع دینا چاہتا تھا 20 کا, اور بکر کو کتنا نفع دینا چاہتا تھا 40 کا, وہ 40 ہی کا اعتبار کیا, 30 کا اعتبار وہاں نہیں کیا, 20 اور 40 میں نسبت دیکھی تو دیکھا کہ 40 20 کے مقابلے میں دگنا ہے, معلوم ہوا وہ بکر کو زید کے مقابلے میں دگنا نفع دینا چاہتا ہے, تو اب وہ ایک ہی ثلث میں اس طرح تقسیم کر دیں گے کہ بکر کو زید کے مقابلے میں دگنا حصہ مل جائے, چنانچہ ثلث کتنا بنا 30 دینار, اس 30 دینار کو دونوں میں تقسیم کر دیا, 10 کا نفع کس کو دے دیا زید کا, اور 20 کا نفع بکر کو دے دیا, تو زید کے لیے صرف 10 دینار کی رعایت کر دو اور بکر کے لیے 20 دینار کی رعایت کر دو, زید کو 30 دینار والا غلام 20 میں دے دو 10 کی رعایت کر دو, اور بکر کے لیے 60 دینار میں 20 کی رعایت کر دو اور اسے 40 دینار میں وہ غلام دے دو, صورت سمجھ میں. تو امام صاحب نے دیکھو محابات کے مسئلے میں ثلث سے زائد کا اعتبار کیا, بات سمجھ میں آ رہی ہے, زائد اس کے لیے زائد ہی وصیت, نافذ تو ثلث میں کی لیکن زائد کا اعتبار کیا, جتنا وہ زیادہ دینا چاہتا تھا اتنا ہی زیادہ کر کے دے دیا, یعنی ڈبل کر کے دے دیا ایک کو. دیکھیے بھائی کہتے ہیں سورۃ المحابات, محابات کی صورت یہ ہے, ان یکون للرجل عبدان, کہ ایک آدمی کے 2 غلام ہیں, قیمت احدہما 30 والآخر 60, ان میں سے ایک کی قیمت جو ہے 30 دینار ہے, والآخری اور دوسرے کی قیمت جو ہے 60 دینار ہے, فاوصى بان يباع الاول من زيد بعشرة, پس اس نے وصیت کی کہ بیچ دیا جائے پہلے غلام کو من زيد زید پر, بعشرة 10 کے بدلے, کتنے کے بدلے, بھائی یاد رکھو باع کا صلہ من آتا ہے, من جیسے میں کہتا ہوں اشتریت من عمرو, میں نے خریدا, کس سے خریدا, عمر سے معلوم ہوا جس سے خریدا ہے اس پر من داخل ہوتا ہے. اسی طرح باع میں جس کے ہاتھ کوئی چیز بیچی جائے اس پر من داخل کرتے ہیں. بعت الکتاب, میں نے کتاب کو بیچا, من عمرن, کس کے ہاتھ؟ عمر کے ہاتھ. تو یہاں باع کا صلہ من آیا. کیوں آیا؟ کیونکہ اشترا کا صلہ من آتا ہے, اس لیے باع کا صلہ بھی من استعمال کرتے ہیں عرب. فاوصى بأن يباع الأول من زيد بعشرة, پس اس نے وصیت کی کہ بیچا جائے پہلے غلام کو زید کے ہاتھ 10 دینار کے بدلے. والآخر من عمر بعشرين, اور دوسرے غلام کو عمر کے ہاتھ 20 دینار کے بدلے. ولا مال له سواهما, اور اس شخص کا اور کوئی مال نہیں تھا ان دونوں کے علاوہ. فالوصیت فی حق زید بعشرين وفی حق عمر بأربعین, تو یہ وصیت ہو گئی زید کے حق میں 20 دینار کی اور عمر کے حق میں 40 دینار کی. تو 40 دیکھو ثلث سے زائد ہے, لیکن اس کا اعتبار کرتے ہیں امام صاحب. تو یقسم الثلث بینہما اثلاثا, تو ایک ثلث جو ہے وہ ان میں تقسیم کیا جائے گا 3 حصے کر کے. فیوبا الاول من زید بعشرین, تو بیچا جائے گا پہلے غلام کو زید کے ہاتھ 20 دینار میں. والعشرۃ وصیت له, اور 10 اس کے لیے وصیت ہو جائے گی. ویوبا الثانی من عمر بأربعین, اور دوسرا غلام بیچا جائے گا عمر کے ہاتھ 40 کے بدلے. والعشرون وصیت له, اور 20 جو ہیں وہ اس کے لیے وصیت ہو جائے گی. فأخذ عمر من الثلث بقدر وصیته, تو عمر نے لے لیا ثلث میں سے وصیت کے بقدر, یعنی دگنا. وَإِن كَانَتْ زَائِدَةً عَلَى الثُّلُثِ, اگرچہ وہ وصیت ثلث سے زائد تھی, اگرچہ وہ وصیت ثلث سے زائد تھی. امام صاحب کے قانون کا تقاضا تو یہ تھا کہ بکر کے لیے 40 کی وصیت ہے, حالانکہ 90 کا ثلث تو 30 ہے, تو 40 کے بجائے 30 کا اعتبار کرنا چاہیے تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہاں امام صاحب بکر کے لیے پورے 40 کا اعتبار کرتے ہیں, یعنی جیسی نسبت ہے زید اور عمر کے اندر وہ اسی کے مطابق ثلث کو بھی تقسیم کرتے ہیں. سعایا, سعایا سعا یا سعا کا معنی ہے کوشش کرنا, کوشش کرنا یعنی مزدوری وغیرہ کرنا, کمائی کرنا. صورت یہ, وہی صورت, ایک شخص کے 2 غلام ہیں, ایک 30 دینار کا ہے اور ایک 60 دینار کا, اور اس نے مرض الموت میں ان دونوں کو آزاد کر دیا, یا وصیت کر دی میرے مرنے کے بعد دونوں کو آزاد کر دینا. تو مرض الموت کا بھی وہی حکم ہے اور وصیت کا بھی وہی حکم ہے, کیونکہ مرض الموت میں بھی وارثوں کا حق مال کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. تو چاہے وہ مرض الموت میں آزاد کرے, چاہے وہ وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد آزاد کرنا, ایک ہی صورت ہوگی. تو چنانچہ اس نے دونوں غلاموں کو آزاد کر دیا. لیکن یہ تو مرض الموت ہے, اور مرض الموت میں تو وارثوں کا حق مال سے متعلق ہو جاتا ہے, اور اس کے یہی 2 غلام ہیں اور کوئی مال ہے ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ ایک غلام کو 30 دینار کا نفع پہنچانا چاہتا ہے, اور دوسرے غلام کو کتنا نفع پہنچانا چاہتا ہے, 60 دینار کا. تو اب یہ سارا تو نہیں دیں گے, کیونکہ سارا ترکہ ہی یہی ہے. تو وارثوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی صرف ثلث میں وصیت نافذ کر رہے ہیں, زیادہ میں ہم اجازت نہیں دیتے. تو پھر اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھو کل مال کتنا, 90 دینار. ایک کے لیے وصیت کتنے کی ہے, گویا ثلث کی. دوسرے کے لیے وصیت کتنے کی ہے, 60 کی. اور یہ 60 90 کا کیا ہے, 2 ثلث. اور امام صاحب کے نزدیک تو ضابطہ ہے کہ ثلث سے زائد وصیت کیا ہوتی ہے, باطل. لہذا اس کو بھی ثلث سمجھنا چاہیے, اور یوں سمجھنا چاہیے, ایک غلام کے لیے بھی ثلث کی وصیت ہے, دوسرے کے لیے بھی ثلث کی وصیت ہے, اور پھر وہ ثلث دونوں میں آدھا آدھا ہونا چاہیے. لیکن نہیں, یہ سعایا کے مسئلے میں امام صاحب ثلث سے زائد کا بھی اعتبار کرتے ہیں. چنانچہ یہاں پر گویا ایک کے لیے اس نے کتنے کی وصیت کی ہے, 30 کی, دوسرے کے لیے 60 کی, یعنی ایک کو دوسرے کے مقابلے میں دگنا دینا چاہتا ہے وہ. لہذا وصیت تو ایک ہی ثلث میں نافذ کریں گے, اور وہ ثلث کتنا ہے, 30 دینار. اس 30 دینار کے 3 حصے کر دیں گے, ایک حصہ نفع دے دیں گے 30 والے غلام کو, اور 2 حصے نفع دے دیں گے 60 والے غلام کو. تو دیکھو 30 والا غلام اس کو 10 کا نفع دے دیا, اور 60 والے کو 20 کا نفع دے دیا، جو 30 والا غلام تھا اس کا ایک سلس آزاد ہو گیا، 10 کا نفع دیا، ایک سلس کیا ہوا آزاد، اور 2 سلس باقی ہیں، اور وہ جائے گا، جا کر محنت مزدوری کرے گا، کمائی کر کے لائے گا، اور بقیہ 20 دینار وارثوں کو دے گا، اور پھر پورا آزاد ہو جائے گا. اور جبکہ 60 والا غلام، اس کو کتنا حصہ دیا؟ 20 دیا، اور 20 60 کا کتنا ہے؟ سلس، تو اس کا بھی سلس آزاد ہو گیا، اور یہ 40 دینار جا کر کما کر لائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروا لے گا. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو دیکھا، ایک کے لیے گویا 30 کی وصیت تھی، دوسرے کے لیے 60 کی، 30 اور 60 میں کیا نسبت ہے؟ ایک کو دوسرے کے مقابلے میں دگنا مل رہا ہے، لہٰذا وہ جو 30 دینار کا ہم فائدہ دیں گے، وہ جو سلس کا، وہ بھی اس طریقے سے کہ ایک کو دوسرے کے مقابلے میں دگنا ملے، تو 10 دینار کم والے کے لیے ہو گئے اور 20 دینار زیادہ والے کے لیے ہو گئے، اتنا اتنا حصہ آزاد ہو جائے گا، یعنی دونوں غلاموں کا سلس سلس آزاد ہو جائے گا، لیکن 30 دینار والا جو ہے وہ 20 دینار مزید کما کر لا کر دے گا، اور 60 دینار والا 40 دینار، یعنی 2 سلس مزید کما کر لا کر وارثوں کو دے گا، اور پھر دونوں آزاد ہو جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی دیکھو، سلس سے زائد کا امام صاحب نے اعتبار کیا، اس کو بالکل لغو نہیں کیا. دیکھیے بھائی، وصورت السعایتی، اور سعایا کی صورت یہ ہے، اعتق عبدین، کہ ایک شخص نے آزاد کیا دو غلاموں کو، قیمت ہما ما ذکرہ، ان کی قیمت وہ تھی جو ذکر کر دی گئی، یعنی ایک 30 کا اور ایک 60 کا ہے. ولا مال لہ سواہما، اور اس آدمی کا اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے. اور کب آزاد کیا؟ مرض الموت میں. مرض الموت میں نہیں ہو تو پھر سارے میں نافذ ہو جائے گی. تو فل وصیت للاول بسلس المال وللثانی بسلس المال، تو اس نے وصیت کی گویا پہلے کے لیے سلس مال کی، کیونکہ وہ 30 کا ہے اور اس کو آزاد کر رہا ہے، تو سلس مال کی. وللثانی بسلس المال، اور دوسرے کے لیے 2 سلس مال کی، کیونکہ وہ 60 کا ہے اور کل مال 90 ہے، تو اس کے لیے گویا 60 یعنی 2 سلس کی وصیت کر رہا ہے. فصحام الوصیت بینہما اسلاس، تو وصیت کے حصے ان کے درمیان 3 حصے کر کے تقسیم ہو جائیں گے، یعنی ایک ہی سلس کے 3 حصے کر کے ان میں تقسیم کریں گے. واحد للاول واثنان للثانی، ایک حصہ جو ہے وہ پہلے کے لیے ہو جائے گا اور 2 سلس جو ہیں دوسرے کے لیے ہو جائیں گے. فیقسم السلس بینہما کذلک، تو ایک ہی سلس کو تقسیم کر دیا جائے گا ان دونوں کے درمیان اسی طرح. فیعتق من الاول سلسہ، پہلے میں سے آزاد ہو جائے گا اس کا سلس. وہو عشرۃن، اور اس کا سلس تو کتنا ہے؟ عشرہ ہے، وہ کل 30 کا ہے نا، تو سلس عشرہ ہے، وہ آزاد ہو گیا. ویسعى فی عشرین، اور وہ سعی کرے گا یعنی مزدوری کرے گا، فی عشرین، کتنے میں؟ 20 میں، یعنی 2 سلس میں وہ کما کر لا کر دے گا. ویعتق من الثانی سلسہ، ثانی میں سے بھی اس کا سلس آزاد ہو جائے گا. وہو عشرون، اور اس کا سلس تو کتنا ہے؟ 20 ہے. ویسعى فی اربعین، اور وہ سعی کرے گا 40 میں، یعنی وہ کما کر لا کر دے گا. فیضرب کل بقدر وصیتہ، فیضرب، پس حصہ لے لے گا کل، ہر ایک، بقدر وصیتہ، اپنی وصیت کے بقدر ہر ایک اپنا حصہ لے لے گا. وہ ان کا نا زائدتن علی الثلثی، اگرچہ وہ وصیت ثلث سے زائد تھی، لیکن اس کو لغو نہیں کیا، اس کا اعتبار کیا. وصورت الدراہم المرسلتی، دراہم مرسلہ، مرسل کا معنی ہے آزاد، آزاد جس میں کوئی قید نہ ہو، جس میں کوئی قید
نہ ہو،
اس کو آزاد، جانور کو آزاد چھوڑ دیا تو کہتے ہیں ارسل البہیمتا، بات سمجھ میں آ گئی، آزاد چھوڑ دیا. اسی طرح امام مالک رحم اللہ کے مذہب میں ہم تو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے رکوع کے بعد ہم ہاتھوں کو باندھتے نہیں ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں ہاتھوں کو باندھتے نہیں ہیں، کھلا چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اس کو ارسال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارسال. اچھا جی، تو ارسل یرسل ارسال، تو دراہم مرسلہ کا معنی ہے آزاد درہم، یعنی جس میں سلس ربو وغیرہ کی قید نہ ہو. ایک شخص نے زید کے لیے وصیت کی، میرے مرنے کے بعد زید کو 50 درہم دے دینا، 50 دینار دے دینا، 50 دینار اور اس کا کل مال 100 دینار ہے. تو گویا آدھے کی وصیت کر رہا ہے. کتنے کی؟
آدھے کی وصیت.
لیکن امام صاحب فرماتے ہیں یہاں وصیت مطلب دو تین آدمیوں کے لیے وصیتیں کی ہیں, ایک کے لیے 50 کی ہے, ایک کے لیے 60 کی ہے, ایک کے لیے 100 کی ہے. تو وہ فرماتے ہیں یہ اگرچہ اس کے ثلث مال سے زائد کی وصیتیں ہیں لیکن یہ لغو نہیں, کیونکہ یہ دراہیم مرسلہ ہیں. یہ کیا ہے؟ پچھلے مسئلے میں اس نے اپنی زبان سے کہا تھا میں اس کے لیے کل مال کی وصیت کرتا ہوں, اور اب کل کا لفظ نہیں بول رہا, کل یا نصف یا دو سلوس یہ لفظ نہیں وہ بول رہا, بلکہ لفظ کیا بول رہا ہے, مقدار ذکر کر رہا ہے کہ اس کو میرے مرنے کے بعد 50 دینار دے دینا. تو اب ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے, مثلا دو وارث سمجھ لو, بلکہ یہی صورت بنا لو, ایک شخص ہے اس نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد 30 دینار زید کو دے دینا اور 60 دینار بکر کو دے دینا, اور جب وہ مر گیا دیکھا تو اس کے پاس کل مال ہی 90 دینار ہیں, اس سے زیادہ مال ہی نہیں ہے. تو اب دیکھو امام صاحب کا اصول تو کیا ہے, ثلث سے زائد وصیت لغو ہوتی ہے, اور بکر کے لیے تو اس نے 60 دینار کی وصیت کی ہے, تو اصول کے مطابق 30 دینار کی وصیت بالکل لغو ہونی چاہیے, اور یوں سمجھنا چاہیے زید کے لیے بھی 30 دینار کی وصیت اور بکر کے لیے بھی 30 دینار. لیکن نہیں, امام صاحب یہاں ثلث سے زائد کا بھی اعتبار کرتے ہیں کیونکہ یہ دراہم مرسلہ ہیں, یعنی ان میں ثلث ربع وغیرہ کی قید نہیں ہے. تو لہذا زید کے لیے کتنے کی وصیت؟ 30, اور دوسرے کے لیے 60, اور کل مال کتنا؟ 90. تو 90 کا ثلث کتنا؟ 30. تو صرف 30 دینار میں یہ وصیت نافذ ہوگی, اور اس 30 میں ہم پھر دیکھیں گے. پھر دیکھو زید کے لیے کتنی وصیت؟ 30, اور دوسرے کے لیے 60. معلوم ہوا وہ دوسرے کو زید کے مقابلے میں دگنا دینا چاہتا ہے, تو یہ جو 30 ثلث نکلا اس کے تین حصے کر دیں گے, ایک حصہ زید کے لیے اور دو حصے دوسرے کے لیے. تو زید کو 10 دینار دے دیں گے اور دوسرے کو 20 دینار دے دیں گے. تو دیکھا یہاں بھی امام صاحب نے ثلث سے زائد کا اعتبار کیا, اس کو لغو نہیں کیا. تو کہتے ہیں وصورت الدراہم المرسلتی, اور دراہم مرسلہ کی صورت یہ ہے کہ اوصى لزید بثلاثین درہما, کہ وصیت کی زید کے لیے 30 درہموں کی, وللآخر بستین درہما, اور دوسرے کے لیے 60 درہم کی, وماله 90 درہما, اور اس کا کل مال 90 درہم ہے. یضرب کل بقدر وصیتہ, حصہ لے لے گا ان میں سے ہر ایک اپنی وصیت کے بقدر. فیضرب الاول الثلث فی ثلث مالہ, تو حصہ لے لے گا پہلا شخص ثلث کا, ثلث حصہ لے گا, فی ثلث المال, کس میں سے؟ ثلث مال میں سے ثلث لے لے گا. والثانی ثلثین فی ثلث المال, اور دوسرا جو ہے وہ دو ثلث لے لے گا ثلث مال میں سے. والمراد بالمرسلۃ مطلقۃ, کہتے ہیں دراہم مرسلہ سے مراد مطلق دراہم ہیں, اے غیر مقیدۃ, یعنی جو مقید نہ ہو, کہ بانہا ثلث او نصف او نحوہما, کہ وہ ثلث ہیں یا نصف ہیں یا اس جیسا, ثلث ربع کی قید اس میں نہ ہو. وانما فرق ابو حنیفہ رحمہ اللہ بین ہذہ الصور الثلاث وبین غیرہا, امام صاحب نے فرق کیا ان تین صورتوں میں اور اس کے علاوہ باقی صورتوں میں. لان الوصیت اذا کانت مقدره بما زاد على الثلث صریحا, اس لیے کیونکہ وصیت جب وہ مقرر ہو اس کے ساتھ جو زائد ہے ثلث پر, صریحا صاف لفظوں میں, جب وصیت ثلث سے زیادہ کے ساتھ مقرر ہو, ایک آدمی نے دوسرے کے لیے وصیت کی کہ اس کو میرا نصف مال دے دینا, تو دیکھو یہ وصیت مقرر ہے ثلث سے زیادہ کے ساتھ, یا ایک آدمی کہتا ہے میرے مرنے کے بعد زید کو سارا مال دے دینا, تو یہ وصیت بھی مقرر ہے کس کے ساتھ؟ ثلث سے زیادہ کے ساتھ. لأن الوصية إذا كانت مقدرة بما زاد على الثلث صريحا, اس لیے کیونکہ وصیت جب وہ مقرر ہو اس مقدار کے ساتھ جو زائد ہو ثلث پر, صریحا صاف لفظوں میں, کن نصف و ثلثین وغیرہما, جیسے کہ نصف ہے اور دو ثلث وغیرہ ہیں. والشرع ابطل الوصية في الزائد, اور شریعت نے تو باطل قرار دیا ہے وصیت کو زائد کے اندر. تو يكون ذكره لغوا, تو امام صاحب کے نزدیک یہ زائد کا ذکر لغو ہوگا. ہوگا اس کا اعتبار نہیں کریں گے. فلا یعتبر فی حق الضرب, لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ضرب دینے میں, یوں کہیں حصہ لینے میں. بخلاف ما اذا لم یکن مقدرۃ, بخلاف اس صورت کے جبکہ وہ وصیت اس طرح مقرر نہ ہو. بانہ ای شیء من المال, بئی صورت کے وہ کتنا حصہ کتنا ہے مال میں سے. کما فی الصور الثلاثی, جیسے کہ ان تین صورتوں میں تھا. بھئی دیکھیے, امام صاحب فرماتے ہیں جب دراہم مرسلہ یا محابات یا سعایا میں اس نے ذکر کیا تو وہاں اس نے ثلث مال, ربع مال, نصف مال, ثلث, دو ثلث مال وغیرہ یا کل مال کی قید نہیں لگائی. اس نے کل مال کی قید
نہیں لگائی.
جب کل مال یا نصف یا ثلثان کی قید نہیں ہے, یعنی ثلث سے زائد کی کوئی قید نہیں ہے, تو پھر ان کا اعتبار کریں گے, پھر ان کا
اعتبار.
اور اگر کل کی اس نے قید لگائی ہے تو پھر وہ لغو ہو جائے گا. مثلا دیکھو, مثال سے میں وضاحت کرتا ہوں. دیکھو, ایک آدمی کا کل مال ہے 90 درہم, اور اس نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد, میرے مرنے کے بعد 30 درہم زید کو دے دینا اور 60 درہم کسی اور کے لیے وصیت کی اس کو دے دینا. تو یہ جو 60 کی وصیت کر رہا ہے, یہ 60 کل مال کا کتنا بنتا ہے؟ 2 ثلث. لیکن اس نے کوئی کہا 2 ثلث دے دینا؟ نہیں, اس نے 2 ثلث نہیں کہا. اگر وہ 2 ثلث کہہ دیتا تو پھر ہم نے ثلث کا اعتبار کرنا تھا, کیونکہ ثلث سے زائد کو تو شریعت نے باطل قرار دیا ہے. اس نے 2 ثلث نہیں کہا, اس نے 60 کا لفظ بولا ہے. 60 کا اگر ثلث سے زائد والا کوئی لفظ بول دیتا پھر اس کی زائد لغو ہو جانی تھی, لیکن اس نے زائد کی بات نہیں کی, اس نے صرف اتنا کہا میرے 60 درہم فلاں کو دے دینا. تو اب اس نے ثلث سے زائد کی بات ہی نہیں کی, اس نے مقدار ذکر کی. اب ہو سکتا ہے اس کے کہیں سے دینار نکل آئے, اس نے کہیں چھپا کر خزانہ رکھا تھا اور اس کا پتہ چل گیا. جب اس خزانے کا پتہ چل گیا, مثلا ایک جگہ سے اس کے 500 دینار یا درہم نکل آئے, اب بتاؤ یہ 60 اور 90 اس میں سے نافذ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ نافذ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے کہا ہوتا میرے مرنے کے بعد فلاں کو 2 ثلث دے دینا, زید کو ثلث دینا اور بکر کو 2 ثلث دینا, تو امام صاحب فرماتے ہیں زید کی وصیت لغو ہے, کیونکہ اب اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. فرض کرو اس کا کل مال کتنا ہے, ابھی ہم نے بتایا 90 دینار, 90 درہم یا 90 دینار ہے, اور 500 دینار اور نکل آئے, تو کیا وصیت نافذ ہو سکتی ہے؟ 60 اور 90, اس نے 60 اور 30 کی وصیت نہیں کی, دوسری صورت ذکر کر رہا ہوں. جب اس نے کیا کہا, زید کو ثلث دے دینا اور بکر کو 2 ثلث دے دینا, پھر نہیں ہو سکتا. 500 دینار کہیں اور سے نکل آئے, چاہے 1000 نکل آئے, چاہے 1,00,000 نکل آئے, اس نے تو کہا 2 ثلث دینے ہیں, تو وہ سارے بیچ میں آتے جائیں گے, بڑھتا چلا جائے گا. وہ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اب فرق سمجھ میں آ گیا کہ اگر وہ مقدار ذکر کرتا ہے تو ثلث یا نصف یا 2 ثلث وغیرہ یا کل کی قید نہیں لگاتا تو پھر ان کا اعتبار کریں گے, لیکن اگر وہ نصف یا 2 ثلث یا کل کہتا ہے تو پھر وہ لغو, کیونکہ اس سے تو جان چھڑانے کی کوئی صورت نہیں, وہ شرعاً باطل ہیں, تو ان کو لغو قرار دے دیں گے, ان کو پورا کیا ہی نہیں جا سکتا, کوئی صورت ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا لم یکن مقدرتن, بخلاف اس کے کہ جب وہ مقرر نہ ہو, یعنی نصف و ثلثان وغیرہ سے, بانہ ای شیء من المال, بئی صورت کے وہ کتنا ہے مال میں سے, یعنی نصف ہے یا 2 ثلث ہے, کما فی الصور الثلاثی, جیسے کہ ان تین صورتوں میں تھا, ان میں کہیں بھی نصف یا ثلثان وغیرہ کا ذکر نہیں تھا, بس ایک مقدار ذکر تھی. فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْعِبَارَةِ مَا يَكُونُ مُبْطِلًا لِلْوَصِيَّةِ, اس لیے کیونکہ عبارت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باطل کر دے وصیت کو. یہاں عبارت میں کوئی چیز نہیں ہے جو وصیت کو باطل کر دے. ہاں, اگر وہ کہہ دیتا نصف دے دینا تو شریعت باطل کر دے گی ثلث سے زائد کو. وہ کہتا ہے کل دے دینا, تو لفظوں میں ہی ایسی چیز ہے جس کو شریعت کیا کر دیتی ہے, باطل. تو فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْعِبَارَةِ مَا يَكُونُ مُبْتِلًا لِلْوَصِيَّةِ، اس لیے کیونکہ عبارت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وصیت کو باطل کر دے. کما اِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا، جیسے کہ اس نے وصیت کی 50 درہم کی. وَاتَّفَقَ مَالُهُ 100 دِرْهَمٍ، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا مال کتنا تھا؟ 100 درہم تھا. فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ غَيْرُ بَاطِلَةٍ بِالْكُلِّيَّةِ، تو پھر اس کی یہ وصیت باطل نہیں ہے پورے طور پر. لِإِمْكَانِ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ مَالٌ فَوْقَ الْمِئَةِ، اس لیے کیونکہ امکان ہے کہ شاید اس کا مال ظاہر ہو جائے 100 سے زیادہ، کہیں اور سے اس کا مال مل جائے. لیکن اگر یہ کیا کہہ دیتا، نصف مال دے دینا، پھر تو اور مال مل بھی جاتا، وہ بھی اس کے اندر ہی آتا چلا جاتا اور نصف بڑھ جاتا، اس پر عمل کی کوئی صورت تھی ہی نہیں. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بَاطِلَةً بِالْكُلِّيَّةِ، اور جب یہ پورے طور پر باطل نہیں ہے تو تکون معتبرتن فی حق الضرب، تو یہ جو 3 صورتوں میں جو زائد ہوگا وہ معتبر ہوگا ضرب کے حق میں بھی. وَهَذَا فَرْقٌ دَقِيقٌ شَرِيفٌ، اور یہ فرق جو ہے دقیق باریک ہے، شریف بلند رتبے والا ہے، بلند بڑا باریک فرق ہے اور بڑا شریف یعنی بلند رتبہ فرق ہے، ہر ایک اس تک نہیں پہنچ سکتا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی، سمجھ حل ہو گیا کہ نہیں؟
صحیح. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ منافل نہیں کریں گے، پھر بھی صحیح کرے گا اسے غلام سیاہ کی صورت میں اور درہم اور اسلحہ کی صورت میں بھی.
جی
زیادہ کا اعتبار کس طرح،
یہ پوچھ رہے ہیں بھائی کہ زیادہ کا اعتبار کیسے ہوگا؟ مل تو ان کو پھر بھی کس میں سے رہا ہے؟ سلس میں سے رہا ہے. کیسے بھائی؟ دیکھو نا، پچھلے مسئلے میں اس نے زید کے لیے وصیت کی تھی سلس مال کی، اور دوسرے کے لیے وصیت کی تھی کل مال کی. ہم نے کہا تھا دوسرے کے لیے بھی کل نہیں، بلکہ اس کو بھی کیا سمجھو، سلس ہی سمجھو، کیونکہ سلس سے زائد کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی. تو سلس تو دونوں کے لیے گویا سلس کی اجازت، جب دونوں کے لیے سلس تو گویا دونوں کے لیے برابر مال، جب دونوں کے لیے برابر مال تو آدھا سلس ایک کو دے دو اور آدھا سلس دینا، تو سلس میں سے ہی ہے. لیکن اب برابر دو، حالانکہ اس نے ایک کے لیے سلس کہا ہے، دوسرے کے لیے کل کہا ہے، اور یہ تو تقاضا کرتا ہے دوسرے کو زیادہ ملنا چاہیے، لیکن امام صاحب زیادہ کا اعتبار نہیں کرتے، زیادہ کا اعتبار نہیں. لیکن یہ محابات سے آیا دراہم مرسلہ میں دیکھو، ایک کے لیے کم کی وصیت ہے، ایک کے لیے زیادہ کی ہے، اور وہ زیادہ سلس سے زیادہ ہے، لیکن امام صاحب اعتبار کرتے ہیں، اور وہ جو سلس جب دونوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیتے ہیں. یہ ہے اعتبار کرنا، بات سمجھ میں آئے؟ زیادہ دے رہے ہیں، حالانکہ ایک کے لیے مثلا اس نے کیا کہا تھا، میرے مرنے کے بعد زید کو 30 دینار دے دینا اور بکر کو 60 دینار دے دینا، اور اس کا کل مال ہی 90 دینار ہے. تو زید کے لیے کتنے کی وصیت ہوئی؟ 30. بکر کے لیے کتنے کی ہوئی؟ 60. اور یہ 60 تو سلس سے زیادہ ہے، کل مال ہی 90 ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے گویا بکر 30 سے زائد کی وصیت لغو ہونی چاہیے، گویا زید کے لیے بھی 30 کی وصیت اور بکر کے لیے بھی 30 کی وصیت، اور جب دونوں کے لیے برابر کی وصیت ہے تو جو سلس نکلے گا دونوں کا وہ آدھا آدھا ملنا چاہیے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں آدھا آدھا نہیں دیں گے، ایک کو دوسرے سے دگنا دینا ہے، کیونکہ وہ جو زائد ہے اس کا بھی اعتبار کریں گے. وہ ہم دے تو نہیں سکتے کیونکہ دینا تو سلس میں سے ہی ہے، لیکن اس کا اعتبار کریں گے. لہذا اب سلس کے 3 حصے کریں گے، زید کو 1 حصہ اور دوسرے کو 2 حصے کا نفع دے دیں گے. اب بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.